గౌకమం జానానను ఛాగర్ తెలుసు పోంచను సమిత్ గౌ నవ్యం బాను గైచు వైవాన్ ఫాలౌ దిచు మోచిన్ శర్బ జనరసు నబల్జే మోచినీ శర్బ చనరసు నబల్జే సుల్కున గయో చినిత్ర దోష్బం దున్యమాజి బేరం సాన ఇమాని లగ్యో పానస్ దోష్బం దున్యమాజి బేరం సాన తిమాలి లగ్యో పానసు కంథా శోకన హజరతి పురాణ తిమాలి లగ్యో పానసు తోబ యుద్ధ కరఖ బౌసర స్తర తోబ యుద్ధ కరఖ బౌసర స్తర తోబ చై వంచన్ తర్వన్నావ్ తోబ రసి జో కర ఇత్యాశీతృస్తై శునాశివాడి పరి లక్ష్యస్పై గంబర పరి పరి లక్ష్య తస్పై గంబర ఎస్ దరుద సరమచ్చ జని కలియలి హక్ లగి రోజ మహాశర తిస్కున్ ఉమేద్వార్ సంసరి హెండెన్ హిజ కామిసీ ప్రావ్తో హజరతి ముహమ్మద్ మతమశీరావ్తో
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواصمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه ابن الجرير، رواه جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله تعالى، كما نقله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري رحمه الله تعالى. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام على خير الانام وسيدي حبيب اله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى باحمد. فيا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسن، وجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واحسن منك من تركت عيني، واجمل منك لن تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عيب، كانما خلقت كما تشاء. فيا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں، دوستو، یہ جو نظم پڑھ رہے تھے، اس نظم کا آخری شعر جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم کو جہنم میں لے جائیں گے اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری وجہ سے جلا شکوا ہوگا، اپنے جہنم تمہیں وز کا. یہ تقریباً حدیث میں بیان کیے ہوئے اس جملے کا مضمون بیان ہوا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الوداع فرمایا اور اس میں آپ نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا، وہ حجت الوداع کا خطبہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں منتشر اور مختلف جگہ پر مختلف انداز سے ملتا ہے. سارا خطبہ کسی ایک ہی جگہ پر نہیں ہے. حدیث کی کتابوں میں کہیں ایک جگہ پر ایک جملہ آئے گا، کہیں دوسری جگہ پر دوسرا مضمون آئے گا. سیرت کی کتابوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک صحابی ایک حصہ نقل کرتے ہیں، دوسرا صحابی دوسرے حصہ نقل کرتے ہیں. اس طرح سے گویا خطبہ حجت الوداع مختلف کتابوں میں پھیلا ہوا ہے. حدیث کی ایک کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں سنن ابن ماجہ. یہ سہائے سکتہ میں سے ایک کتاب ہے. سہائے سکتہ کہتے ہیں حدیث کی ان چھ بڑی کتابوں کو جن کے متعلق امت کا فیصلہ یہ ہے کہ حدیث کی دوسری کتابوں سے زیادہ صحیح کتابیں یہی چھ ہیں. ان سہائے سکتہ میں سے ایک کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ. اس میں خطبہ حجت الوداع کا جو مضمون نقل ہوا ہے اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں لوگوں کو مختلف باتیں ارشاد فرمانے کے بعد پھر اخیر میں فرمایا، ایها الناس انی فرضتکم علی الحوض، لوگوں میں تم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. پھر آگے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا. پھر آگے فرمایا، میں وہاں دوسری قوموں پر فخر کروں گا کہ میری امت کتنی اچھی ہے. وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ، اور میں دوسری قوموں پر فخر کروں گا میری امت کتنی اچھی ہے، یعنی میری امت کے جوان کتنے اچھے، میری امت کے تاجر کتنے اچھے، میری امت کے علماء کتنے اچھے، میری امت کے برازمین افسران کتنے اچھے، میری امت کے حکمران کتنے اچھے. امت کے ہر ہر طبقے کو جب اللہ کے نبی دوسروں کے مقابلے میں رکھ کر دیکھیں، دیکھو میری امت کتنی اچھی ہے. تو آپ نے فرمایا میں فخر کروں گا دوسری قوموں پر، میری امت کتنی اچھی ہے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے فلا تسودوا وجهي، خبردار خبردار مجھے وہاں شرمندہ مت کرنا. اس کا اصل جو لفظ جو حضور نے بھی اشارہ فرمایا تو بہت ہی مشکل ہے، اس کا ترجمہ کرنا بھی بہت مشکل ہے، اور ہم ترجمہ نہیں کر پاتے ہیں اس جملے کا جو حضور نے لفظ استعمال فرمائے ہیں. اس لفظ کا ترجمہ کرنے کے بجائے میں دوسری مثال میں عرض کروں گا، اور اس دوسری مثال سے خود سمجھ لینا چاہیے حضور کیا فرما رہے ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میں نے بڑی محنت کی، بڑی قربانیاں دی، بڑی مشکلات کی زندگی گزاری، اور اس کی وجہ سے میں نے پیسہ بھی جمع کیا، حلال پیسے سے تمہاری پرورش کی، عزت بھی کمائی. اب دیکھو کوئی ایسا کام کبھی مت کرنا جس کی وجہ سے میری عزت پر بٹا لگ جائے، لوگوں میں میری بدنامی ہو جائے، لوگ تانا دینے لگیں. اور یہ کہتے کہتے مثلاً باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے گوبرا کہاں کس کام کر جنا یم سیت میں گسس ہار یہ مت. شاید کشمیری زبان میں یہی جملہ بولا جائے گا گوبرا کہاں کس کام کر جن یم سیت میں شرمندگی پہ دلن یا میں نے بتی سی ہائے متن. یہ ہائے متن یہ جو جملہ کشمیری کا ہے اسی کو عربی میں حضور نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اپنے بارے میں. فلا تسودوا وجهي کا ترجمہ کشمیری زبان میں یہی بنتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی دوسرے صاحب اس سے زیادہ اچھا ترجمہ جو کشمیری زبان کے مزاج سے زیادہ واقف ہوں کر سکتے ہیں، لیکن میں نے بہت کوشش کرنے کے بعد، بہت سوچنے کے بعد اس حدیث کے اس ٹکڑے کا ترجمہ یہی میرے ذہن میں آتا ہے، اور یہی اس شاعر نے اپنے اس آخری شعر میں کہا ہے ایسا نہ ہو ایسی زندگی لے کر کہ ہم وہاں پہنچیں کہ ہم کو تو جہنم میں لے جائیں گے، وہ تو ہمارا جو ہوگا سو ہوگا، لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گلہ ہوگا آپ کی امت کے لوگ کیسے آئے. اور یہی مضمون ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے جس کو ہمارے بہت سارے بھائی پڑھتے سنتے ہیں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، تو اگے بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ کنہا نذیر. اقبال کہتے ہیں یا اللہ آپ غنی ہیں، میں فقیر بے نوا ہوں، میرے پاس کوئی اچھے اعمال نہیں ہیں، اس لیے درخواست یہ ہے کہ میرا حساب مت لینا. لیکن چونکہ آپ کا قانون ہے حساب لینا، اور حساب کے بغیر کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، حساب کے بغیر اگر چھوٹیں گے تو دو طبقے چھوٹیں گے. ایک تو وہ ایمان والے جن کے ایمان کے اعمال اتنے اچھے ہوں گے کہ ان کو حساب لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ تو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے. اور دوسرے وہ مجرم جن کے پاس کوئی نیکی ہوگی ہی نہیں، جب ہوگی ہی نہیں نیکی تو حساب کس چیز کا لینا ہے، وہاں تو سارا کھاتا ہی جرموں سے بھرا ہوا ہوگا، ان کا بھی حساب نہیں لیا جائے گا. قرآن میں بھی ہے فلا مقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ہم ان کے لیے کوئی ترازو نہیں لگائیں گے. ترازو تبھی لگائیں گے جب دو چیزوں کو تولنا ہوگا، خیر اور شر، نیکی اور گناہ، ثواب اور جرائم. جب وہاں صرف جرائم ہی جرائم ہوں گے، وہاں صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، نیکی کا کوئی حصہ ہوگا ہی نہیں، تو ہم کس چیز کو تولیں گے؟ اس لیے ان کے لیے کوئی ترازو نہیں ہوگا. فیوم اللہ یصال عن ذنبه انس ولا جان، اس دن ان انسانوں اور ان جنوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھنا بھی کچھ نہیں ہے، اس کا کیا کریں گے، وہاں صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے. تو ایسے طبقوں کے بارے میں بھی کوئی ترازو نہیں لایا جائے گا، ان کو بھی تولا نہیں جائے گا. تو دو طبقے عرب ہو گئے، بیچ میں سے ایک طبقہ وہ رہے گا جن کے پاس ایمان ہوگا، اعمال ہوں گے لیکن جرائم بھی ہوں گے، گناہ بھی ہوں گے، اللہ کی فرما برداری بھی ہوگی لیکن اللہ کی نافرمانی بھی ہوگی، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل بھی ہوگا، ان کی خلاف ورزی بھی کی ہوگی. یہ دونوں قسم کے اعمال جن کے ہوں گے ان کے لیے ترازو لگے گی. اسی کو کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر آپ کو حساب لینا ہی، اگر تو حساب مت لیں مجھے، لیکن اگر حساب لینا ہی ہوا تو کم سے کم اتنی درخواست ہے کہ میرا حساب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مت لیں. کیوں؟ اگر میری موجودگی میں میرا ان کی موجودگی میں میرا حساب لیا گیا تو مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے برے اعمال کو دیکھ کر کے ان کو دل مبارک کو تکلیف ہوگی، وہ سوچیں گے نہ جانے کتنے اچھے اچھے اعمال لے کر ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں نہ جانے کیا کیا لال و جواہر نکلیں گے، کیا کیا اچھے عام کارنامے اس کے ہوں گے، لیکن میرے اعمال میں کچھ بھی اچھے کارنامے نہیں ہیں، تو مجھے اپنے برے اعمال کی وجہ سے
جہنم میں یا آپ کی ناراضگی کا اتنا ڈر نہیں جتنا غم اس بات کا ہے کہ ان کو میری وجہ سے افسوس ہو. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر مجھے نگاہ مصطفیٰ سے چھپا کر کے ان سے اونٹ میں لے کر کے میرے حساب لے رہا. ایک بہت خوبصورت و بہترین پیغام ہے, حدیث سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے, اور یہ آخری جو یہ پڑھ رہے تھے نظم, اس نظم کا آخری شعر بھی یہی ہے. اس کو اپنی زندگی کا مشن بنانا چاہیے. ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے جس زندگی کے گزارنے پر کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی فرمائیں گے تم کیا زندگی لے کر آئے. ہماری وجہ سے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے, ہماری وجہ سے ان کو افسوس اور دکھ ہو, اور یہ وہ احساس ہے, اس کی وجہ سے کائناتیں الٹ جاتی ہیں. چاہے تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کسی عنوان کا. ایک انگریز نے سفر نامہ لکھا جس میں وہ لکھتا ہے کہ میں نے برصغیر کا سفر کیا, ہندوستان اور پاکستان کے ملکوں اور دیہاتوں کا سفر کیا, اسی سفر کرتے کرتے وہ دلی کی جامع مسجد گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ صاحب جامع مسجد کیسی بنائی گئی ہے اور وہاں آرٹ کیسا ہے, کیونکہ وہاں کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ بہت ہی منفرد اور دنیا میں مشہور مانا جاتا ہے مغلوں کا طرز تعمیر. تو اس کو دیکھنے کے لیے وہ جامع مسجد میں جب جا رہا تھا تو وہاں سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے کسی غریب فقیر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا, اس نے بٹوا نکالا اور 100 روپے کا نوٹ اس کو دیا, ہندوستانی نوٹ, اور باقی اس کے ڈالر وغیرہ تھے اس نے بٹوے میں رکھے اور بٹوا پیچھے ڈال دیا. اتفاق سے سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے وہ بٹوا جیب میں نہیں گیا, وہ باہر گر گیا اور وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر کے مسجد کے اندر چلا گیا. جب اندر چلا گیا اسی فقیر نے یہ بٹوا اٹھا لیا. اس انگریز نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ میں نے جامع مسجد دیکھی, مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بہت ہی حیرت انگیز تھی. میں واپس اپنے ہوٹل پر آیا تو میں نے اپنی بیوی کو فون کیا کہ میں نے تو بڑی عجیب و غریب جگہ دیکھی اور بہت ہی پسند کی چیز جگہ ہے, تم بھی حیران ہو جاؤ گی کیونکہ تم بھی خود تعمیراتی انجینئر ہو. اس کی بیوی آرکیٹیکچر ہی تھی, تو تم بھی تعمیراتی انجینئر ہو, تمہیں اور زیادہ خوشی ہو جائے گی اگر تم بھی دیکھو گی. بیوی نے کہا تو کہ میں بھی آ رہی ہوں, پہنچ گئی وہ بھی دلی. اگلے ہفتے ایک ہفتے تک وہ بیوی کا انتظار کرتا رہا, اگلے ہفتے اس کی بیوی آئی, مگر اس بیچ میں پریشانی اسے یہ ہوئی کہ وہ جب واپس اپنے ہوٹل گیا ہے, گاڑی اس نے رکھی تھی, ہوٹل جب گیا تو جیب میں ہاتھ ڈال کر کے بٹوا نکالنا چاہا تاکہ اس کو پیسہ دے تو بٹوا نہیں, تو یہ ڈھونڈ رہا ہے بٹوا کہاں گیا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں چلا گیا. اس کا وہ حساب کرنے لگا, اس میں انڈین کرنسی اتنی تھی, امریکن ڈالر اتنے تھے, اور میرا کچھ آئیڈینٹی کارڈ بھی تھا اور کچھ خاص ڈاکومنٹس بھی تھے. کہاں چلا گیا وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. کسی نے جیب سے نکالا, کہا جیب سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا, میں تو مسجد میں گیا, مسجد سے باہر آ کر کے گاڑی میری کھڑی تھی, اسی گاڑی میں بیٹھ کر کے میں ہوٹل میں آ گیا, تو بظاہر تو کوئی آدمی مجھے ملا بھی نہیں جس نے میری جیب سے یہ بٹوا نکالا ہوگا. بہت سوچا لیکن ظاہر ہے وہ کیسے وہ خیال آتا کہ یہ بٹوا جو ہے مجھے وہاں اس جگہ سے گر گیا. بہرحال اگلے ہفتے اس کی بیوی آئی اور اس کے بعد پھر وہ گئے وہ بیوی کو وہ دکھانے کے لیے, اسی سیڑھی سے چڑھا, وہی فقیر بیٹھا ہوا جس فقیر کو اس نے پچھلے ہفتے 100 روپے دیے تھے اور جس فقیر نے وہ بٹوا اٹھایا تھا. اس فقیر نے جو ہی اسے دیکھا وہ دوڑ کر آیا, وہ دوڑ کر آیا تو انگریز نے یہ سوچا کہ یہ پھر پچھلے ہفتے کی طرح آج پیسے مانگنے آیا ہوگا, اس کو امید ہوگی جس نے پچھلے ہفتے میں مجھے 100 کا نوٹ دیا تھا آج بھی ضرور 100 کا نوٹ دے گا, لہذا یہ آج پھر آیا. تو اس نے دوسرے جیب میں سے پیسے نکالے, اس نے کہا نہیں پیسے نہیں, یہ آپ کا بٹوا ہے. اس نے کہا ہاں یہ تو میرا ہی ہے, یہ تمہارے پاس کیسے ہے؟ کہا جب تم آپ نے پچھلے ہفتے مجھے یہ پیسے دیے تھے اور تم نے جیب میں پیچھے سے یوں بٹوا ڈال دیا تھا, وہ جیب میں جانے کی بجائے باہر سے گر گیا تھا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چل سکا, شاید سیکنڈ ٹائٹ پہنا ہوا ہوگا, وہ جسے جیب میں جانے کی بجائے بٹوا باہر سے گر گیا. میں نے وہ بٹوا اٹھایا اور بٹوا اٹھانے کے بعد میں جلدی سے دوڑا مگر تم مجھے ہاتھ نہیں آئے, تو میں انتظار کرتا رہا تم مجھے کہیں مل جاؤ اور یہ بٹوا میں تمہارے حوالے کروں. اس نے کہا تم کو معلوم ہے اتنا پیسہ کتنا اس میں ہے کتنا ہے؟ اس نے کہا میں نے کھول کر دیکھا اس میں اتنے ڈالر ہیں, اتنی ہندوستانی کرنسی ہے اور کچھ کاغذات بھی ہیں. اب تمہارے دل میں خیال نہیں آیا کہ میں بٹوا پھینک دوں گا یہ پیسے خود رکھوں گا؟ اس نے کہا ہاں خیال تو بار بار آیا مجھے. تو پھر کیوں نہیں تم نے رکھا یہ؟ اب اس نے عجیب بات سنائی, کہنے لگے مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ میں کروں گا, بہت بڑی رقم مجھے مل گئی بٹوا میرے ہاتھ آ گیا, تم کہاں دوبارہ آؤ گے؟ لیکن مجھے ایک ہی خیال ستاتا رہا, اور وہ خیال بہت قیمتی اس نے نقل فرمایا. اسی چیز کو اس نے نقل کرنے کے لیے واقعہ لکھا. اس نے کہا میں سوچتا رہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور یہ انگریز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی. اگر قیامت کے دن تمہارے نبی نے میرے نبی سے یہ کہا کہ آپ کے ایک امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرایا تھا تو میرے نبی شرمندہ ہو جائے. یہ خیال مجھے آتا رہا کہ تمہارا نبی اگر میرے نبی سے شکوا کریں گے, تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, اگر تمہارا نبی ہمارے نبی سے شکایت کرے کہ آپ کے ایک امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرایا تھا, وہ اس کو لے جا کر دے سکتا تھا تو اس نے اتنے پیسے اڑائے اس کے, تو میرے نبی شرمندہ ہو جائیں گے. ان کو تو نہیں معلوم ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. اس اپنے نبی کی شرمندگی کا ڈر مجھے لگا رہا, اس لیے میں بےتاب رہا, کسی طرح سے یہ بٹوا تم تک پہنچاؤں. اور میری سمجھ بھی نہیں آتا تھا میں یہ بٹوا تم تک کیسے پہنچاؤں گا. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ تم مجھے مل گئے اور یہ بٹوا لے لو اور میں اس میں دیکھو میں پیسہ میں نے کوئی نکالا یا پھر اس نے کہا تم کہاں پیسے نکال سکتے تھے. جس کا خیال یہ ہو, جس کا احساس اس قسم کا ہو, جس کی سوچ یہ ہو, وہ اس میں سے پیسے کیسے نکال سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس انگریز نے اپنی بیوی کو مسجد دکھائی اور مسجد دکھانے کے بعد وہ باہر نکلے, اور باہر نکلنے کے بعد پھر ہوٹل میں جا کر کے مشورہ کرنے لگے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہو. بس یہاں پر اس نے سفر نامے باپ ختم کر دی. آگے ہوتا ہے نہیں لکھا کہ وہ مسلمان بنے یا نہیں بنے, واللہ عالم سفر نامے باپ ختم ہو گئی ہے, آگے انہوں نے پھر لکھا نہیں. ہو سکتا ہے کوئی مصلحت رہی ہوگی, ظاہر نہیں کرنا چاہا ہوگا اس نے, سفر نامہ چھپنے والا تھا اس کے ملک میں, جس سفر نامہ وہاں سے وہ ملک میں سفر نامہ چھپا وہاں سے اس کا ٹرانسلیشن ہوا, ٹرانسلیشن میں نے بھی پڑھا تھا. تو اب کیوں اس نے وہاں آگے بات چھپائی, اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا, یہ تو اللہ جانے اور وہ جانے. مگر کیا چیز تھی جس چیز کی بنا پر یہ فقیر سیڑھیوں پر مانگنے والا انسان اس ہاتھ میں آئی ہوئی دولت, ڈالروں کی دولت اور انسانی کرنسی کی دولت, اندازہ یہ ہے کہ وہ ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, مگر احساس اسے یہی رہا کیا کہ ان کا نبی ہمارے نبی سے شکوا کریں گے, آپ کے ایک امتی نے میرے امتی کو مسافرت کے زمانے میں جبکہ وہ سفر میں تھا اور وہاں کی مسجد دیکھنے کے لیے گیا تھا وہاں سے پیسہ کیوں اڑا لیا تھا. تو اس شرمندگی کے ڈر کی وجہ سے میں نے اس میں سے پیسہ نہیں نکالا. واقعتاً یہ احساس اگر ایک مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں امتی ہوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا اور میرے اعمال سامنے آئیں گے یا کا جرم میں, اور اس وقت اللہ کے نبی ایک نظر میری طرف, کیا میرا پیغام تم تک نہیں پہنچا تھا؟ یہ مت کرنا. پھر آیا وہاں یہ ضروری کام اس نے نہیں کیا, پھر اللہ کے نبی میری طرف دیکھیں گے, کیا میرا پیغام تم کا نہیں پہنچا تھا؟ یہ کام ضرور کرنا. تو میری کہی بھی باتیں تم نے کی نہیں, میری منع کی بھی بات تم نے اپنے آپ کو روکا نہیں, اور ایک ایک چیز اور حضور مجھے دیکھیں گے اور میں سب نیچے کہہ رہا ہوں گا. اس وقت اس شرمندگی کا ڈر اتنا زیادہ اہم خطرناک ہے کہ وہ ڈر اس وقت آدمی کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. چنانچہ یہ وہ قیمتی احساس ہے, یہ وہ قیمتی فکر ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں انسانوں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. جتنے جوان کے ساتھ میں ایسی جوانی نہیں گزاروں گا کل کو اللہ کے نبی کے دربار کا میں کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ہے آپ کی امت کا جوان, دیکھیے اس کی خرابیاں کیا کیا ہیں, یہ کیسے آوارہ پھرتا تھا, یہ کیسے ڈرگ میں پھنسا ہوا تھا, یہ کیسے نامحرموں کا پیچھا کرتا تھا, یہ کیسے رات کو بلو فلمیں دیکھتا تھا, یہ کیسے گناہوں میں مبتلا تھا, یہ کیسے اپنے ہاتھ کے گناہ کرتا تھا. اور ایک ایک گناہ کو سوچ سوچ کر ایک طرف سے اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے اور ایک طرف سے اللہ مجھ سے سوال لے رہے ہوں گے, ادھر سے فرشتے دفتر لے کر کھڑے ہوں گے یہ اس کے اعمال نامے ہیں, اور میں وہاں ہوں گا میں بچ بھی نہیں سکتا, میں چھوٹ بھی نہیں سکتا, میں کہیں چھپ بھی نہیں سکتا, میں اپنے آپ کو پیش کرنے سے وہاں روکوں, وہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے. وہ تو انسان مکمل عاجز مکمل بے بس ہے, وہ تو جانا ہی جانا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں, کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. اگر یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. اللہ کرے یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. حضرات اللہ نے روزہ عطا فرمایا, اس روزے کی مختلف تعبیریں اور اس کی وجہ سے حاصل ہونے والے فائدے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائے. ان ارشادات میں سے ایک لفظ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ شہر الصبر والمواساط, روزہ جو ہے وہ مواساط کا مہینہ ہے, روزہ تم کو مواساط سکھائے گا. یہ مواساط کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دراصل اسلام کی تفسیر کی گئی ہے. دو لفظ ہیں، ایک کو کہتے ہیں النصیحہ اور ایک کو کہتے ہیں المواساہ. اب نصیحہ کے معنی خیر خواہ بننا اور المواساہ کے معنی ہیں غمخوار بننا. روزے کی وجہ سے تمہارے اندر خیر خواہی بھی پیدا ہوگی اور روزوں کی وجہ سے تمہارے اندر غمخواری بھی پیدا ہوگی. خیر خواہی اور غمخواری، یہ دو خوبیاں جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر اس انسان کی زندگی کا انداز بالکل دوسرا ہوتا ہے. خیر خواہی، صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جریر ابن عبداللہ بجلی یہ کہتے ہیں اخیر میں انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ بہت خوبصورت تھے، بہت زیادہ اونچا قد تھا، بہت مضبوط باڈی تھی، مگر ساتھ میں دل میں گھبراہٹ تھی. ذرا سا کوئی کام کرتے تھے دل گھبرانے لگتا تھا، لیکن تھے بہت زیادہ طاقتور، طاقتور بھی تھے لیکن دل میں پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ رہتی تھی، اور خوبصورت بھی تھے. بخاری میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقریباً پورے عرب میں اسلام پھیل گیا تو ایک علاقے میں کچھ لوگ ابھی بت پرستی کرتے تھے اور وہاں بہت بڑا بت انہوں نے بنا رکھا تھا جو تقریباً 3 منزل اوپر لمبا ایک بت تھا. اس یمن کے اس بت کو گرانے کا کام کسی کے حوالے کرنا تھا، تو میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے یا رسول اللہ وہ اہم ترین کام میرے حوالے کر دیں. یہ پرانے صحابہ جنہوں نے بدر میں، احد میں، احزاب میں اور کہاں کہاں کون کون سے میدانوں میں کارنامے انجام دیے ہیں، انہوں نے تو خوب کمایا ہے، خوب کارنامے انجام دیے ہیں. میں تو ابھی چند دنوں پہلے مسلمان ہوا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ کام آپ میرے حوالے کر دیں اور میں اپنے ساتھ کچھ لڑکوں کو لے جاؤں گا مگر پرانوں میں سے کسی کو نہیں لے جاؤں گا. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے جریر، تم ہی یہ کام کرو، تمہارے حوالے یہ کام کیا جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھ نئے ہونے والے مسلمانوں میں سے 50 نوجوانوں کو اپنے ساتھ دیا اور روانہ ہونے لگے. جب وہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے دل میں گھبراہٹ ہے اور جب بھی گھوڑا دوڑنے لگتا ہے تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں گر نہ جاؤں. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سامنے اور گھوڑے پر چڑھانے سے پہلے ان کے سینے پر ایک مکہ مارا اور سینے پر مکہ مارنے کے بعد کہا اب چڑھو تم. چنانچہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے. اس کے بعد کہتے ہیں زندگی میں زین پر گھبرانے کی بات ہی نہیں، زین کے بغیر بھی میں گھوڑے پر سفر کرتا تھا لیکن کبھی گھبراتا نہیں تھا، اور وہ جو حضور نے مجھے یہاں سینے پر مارا تھا اس کی ٹھنڈک آج بھی میں محسوس کرتا ہوں. یہ بڑھاپے میں کہہ رہے تھے. اسی جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میں حضور کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کیا بیعت کرو گے؟ کہ جو آپ مجھے کہیں گے میں اسے بیعت کروں گا. بیعت کرنے کا مطلب ہوتا ہے پختہ ارادہ کرنا، پختہ وعدہ کرنا، طے کرنا میں اپنی زندگی کا مشن اس کو بناؤں گا، اس کو کہتے ہیں بیعت کرنا. تو الگ میں یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، بخاری میں حدیث ہے یہ، کتاب الایمان کے بالکل اخیر میں اور اس کے بعد پھر کتاب الایمان شروع ہوتا ہے. تو میں نے بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت بیعت جہاد کی بیعت تو کر نہیں سکتے تھے کیونکہ سارے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا. خلافت بیعت کر نہیں سکتے تھے کیونکہ حضور کے ہاتھ پر خلافت نہیں، خلیفہ تو جو بعد میں بنتا ہے اس کے ہاتھ پر خلافت کرنی ہے، اور کوئی بیعت نہیں. تو حضور نے فرمایا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے. المسعو لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیرکاری کرو گے. اس نے کہا حضرت میں بیعت کرتا ہوں، میں ہر مسلمان کے ساتھ خیرکاری کروں گا. چنانچہ وہ اپنی خیرکاری کے عجیب عجیب واقعہ سنایا کرتے تھے. اسی جریر عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ سناتے ہیں. کہنے لگا صاحب میں مجھے گھوڑے کی ضرورت تھی، گھر میں گھوڑا تھا وہ مر گیا تو میں بازار میں گیا، ایک آدمی کو جاتے ہوئے میں نے دیکھا، میں نے اس سے پوچھا یہ گھوڑا تم بیچو گے؟ اس نے کہا میں بیچنے کے لیے لے جا رہا ہوں. اس نے کہا کتنے کا دو گے؟ انہوں نے کہا 300 دینار کا. انہوں نے کہا تم دھوکہ کھا رہے ہو، 300 دینار کا نہیں یہ زیادہ کا ہے. اس نے کہا جو ٹھیک ہے آپ کو خریدنا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے خریدنا ہے. تو ٹھیک ہے آپ 400 دے دو. جریر عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ نہیں نہیں یہ 400 سے بھی زیادہ کا لگتا ہے مجھے، تم اپنے مال کی صحیح قیمت پہچان نہیں پا رہے ہو. انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بتاؤ کتنا. کہنے کہ چلو 500 دے دو. کہا میں نے پھر گھوڑے کو دیکھا، میں نے کہا نہیں تم اپنے مال کی قیمت سمجھ نہیں پا رہے ہو، میرا خیال یہ کہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. انہوں نے کہا کہ اور زیادہ کتنا قیمتی ہے بتاؤں گا، چلو 100 اور دے دینا. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک کہتے ہو تم. اس کے بعد پھر آج اگر کوئی آدمی یہ واقعہ کہے گا یا سنے گا لوگ کہیں گے پاگل انسان تھا یہ، دیوانہ تھا یہ جو ایسی بات کہہ رہا ہے واقعتا. لیکن جریر بن عبداللہ صحابی ہیں اور بخاری میں حدیثیں ان کی موجود ہیں، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ترین لوگوں میں سے تھے، امت کے جو خوبصورت صحابہ میں سے ہیں ان میں سے جریر عبداللہ بجلی بھی تھے. چنانچہ اس نے کہا جناب جو ٹھیک ہے تو 600 درہم دے دینا. جریر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ کا چاہیے. اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا زیادہ کا، میں تو 300 کا بیچنے کے لیے جا رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں اس سے زیادہ کا لگتا ہے. اس نے کہا چلو 700 دے دیجئے. تو 700 دینار 700 اشرفیاں. جریر عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے تم بہت ہی سادہ انسان ہو، تم کو اپنی مال کی قیمت نہیں معلوم ہے، لہذا میں کچھ اور زیادہ دینا چاہتا ہوں. اور سو دینار اٹھائے اس کے حوالے کیے، اور حوالہ کرنے کے بعد پھر وہ گھوڑا لے لیا. وہ آدمی پیچھے بھی جایا، کہنے لگے جی مجھے پہلے آپ سمجھاؤ آپ ہو کون، آپ کون انسان ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام جریر ہے، میں اللہ کے نبی کا ساتھی ہوں، صحابہ میں سے ہوں. کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے، ایسا کبھی دنیا میں ہوا کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں دنیا میں ایسا تو نہیں ہوتا ہے، مگر میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، حضور نے مجھ سے فرمایا تھا ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی کرنا، میں تمہارے ساتھ بدخواہی نہیں کرنا چاہتا، تمہارا قیمتی مال سستے داموں میں نہیں خرید سکتا، میں نے اس حدیث پر عمل کیا ہے، تمہارا یہ مال قیمتی ہے اور جتنی قیمت میری نظر اس کی ہے اتنی قیمت میں نے تمہیں دی ہے، ابھی تو تم کو نفع ملا بھی نہیں، تم کو نہیں معلوم تھا تمہارا یہ گھوڑا کتنا قیمتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں قحط کے حالات تھے، ان کی سپلائی ملک شام سے چلی، تقریباً 100 اونٹوں کا قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، اور اس میں وہ سامان آ رہا تھا جس کی مدینہ شریف میں شارٹیج تھی، اس لیے مدینے میں کوہرام تھا، ایسا گندم بالکل نہیں مل رہا ہے کہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قافلہ مدینہ سے شام سے چلا، 100 اونٹوں کا قافلہ اور ان کا گندم آ رہا ہے. یہ گندم آ رہا ہے جب مدینے کے قریب پہنچا، تو مدینے کے قریب پہنچنے کے بعد مدینے کے کچھ دکانداروں کو جن میں مسلمان اور زیادہ تر یہودی تھے وہ فوراً گئے اور کہا ہم راستے میں مال خریدیں گے، اور راستے میں مال خریدنے کے بعد پھر اپنی مرضی کے داموں سے مدینہ شہر میں بیچیں گے. یہ ہمیشہ ہر دور میں سلسلہ رہا ہے کہ جب کسی جگہ پر کوئی چیز شارٹیج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہاں سے مال آ رہا ہو، تو جو یہاں کے مال والے ہوتے ہیں وہ جا کر کے سارا مال خرید دیں گے، اور مال خریدنے کے بعد اس کو ڈمپ کریں گے اور پھر منمانے ریٹ پر بیچ دیں گے. جہاں کشمیر میں بھی ہوتا ہے کہ جو ہی سردیوں میں گیس کی شارٹیج ہوتی ہے اور گیس بیچنے والے جو ہے سارا ڈمپ کر دیتے ہیں، جس میں مٹی کے تیل کی شارٹیج ہوتی ہے یا گوشت کی شارٹیج ہوتی ہے تو جانور غائب کر دیتے ہیں، گوشت والا جو ہے وہ گوشت چھپا کر کے اندر رکھے گا، اور مجبور آدمی جو ہے وہ جناب کن کن کا مجبور انسان کا کہتے ہیں کن ہے ہی نہیں کہیں، اب تمہارے لیے میں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر کے لاؤں گا، مگر تھوڑا سا پیسہ زیادہ دینا پڑے گا. یہ ریٹ زیادہ لینے کے لیے ذخیرہ کر کے رکھنا دنیا میں ہمیشہ سے رائج رہا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اپنے زمانے میں تلقی جلب، حضور نے منع فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تھا دیکھو جب کوئی آدمی باہر سے مال بیچنے کے لیے شہر میں آ رہا ہو تو راستے میں اسے مال لے کر کے پھر شہر میں من مانے دام پر مت بیچنا. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مال وہاں سے چلا، مدینے کے کچھ دکاندار گئے اور انہوں نے کہا ہم سارا سٹاک ان سے خریدیں گے اور پھر مدینے کے مارکیٹ میں اپنی مرضی سے بیچیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ صاحب میں تو نفع کے ساتھ بیچوں گا، ویسے تو نہیں بیچوں گا. انہوں نے کہا جناب بالکل ہم آپ کو ڈبل نفع دیں گے، جو 100 روپے جو 100 درہم کی بوری ہے ہم 200 دیں گے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں یہ کم ہے، اس سے زیادہ نفع چاہیے. ایک دکاندار نے کہا میں آپ کو 100 درہم کی بوری میں آپ کو 300 درہم میں آپ سے خریدوں گا. عثمان غنی نے فرمایا اس سے بھی زیادہ نفع چاہیے. انہیں ایک نے کہا جی چلو میں 400 دوں گا، 100 درہم کی 100 درہم کی گندم کی بوری میں 400 میں خریدوں گا. عثمان غنی نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ لینا چاہتا ہوں. یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو عثمان غنی ہے، اتنا لوٹ تو کرنے والا نہیں ہے یہ، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں چاہتا ہوں. ایک نے کہا چلو جی میں 500 دوں گا. عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں یہ کم ہے، میں اس سے زیادہ دوں گا، میں اس سے زیادہ چاہیے مجھے. ایک نے کہا جی چلو میں 600 میں دوں گا، 100 درہم کی بوری میں 600 درہم میں آپ سے خریدنے کے لیے تیار ہوں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں اس سے زیادہ. انہوں نے کہا جی اس سے زیادہ تو مشکل ہے، اس سے زیادہ تو ہم بیچ بھی نہیں سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آگے میرا ایک کسٹمر ہے وہ مجھے بہت زیادہ نفع دینے والا ہے. انہوں نے کہا کتنا؟ انہوں نے کہا آگے ایک کسٹمر میرا ہے وہ مجھے 700 گنا زیادہ نفع دینے والا ہے. انہوں نے کہا جی یہ کون سا کسٹمر ہے؟ انہوں نے کہا وہ امبا کے ساتھ. اس کے بعد میں حدیث سنائی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مصیبت زدہ انسانوں میں کوئی انسان اپنا خیرات کرے گا ایک درہم تو اللہ تعالیٰ شان اس کو 7 درہموں کا اجر دے گا. میں یہ ایک ایک دانہ وہاں غریبوں میں تقسیم کروں گا, اور جب ایک ایک دانہ میں غریبوں میں تقسیم کروں گا تو 700 گنا اللہ تعالیٰ مجھے اس کا زیادہ نفع دے گا. تم اتنا نفع مجھے نہیں دے سکتے, تو میں تو وہاں سودا کرنے والا ہوں. اور وہ لایا 100 اونٹوں کی سپلائی اور مدینے کے ہر گھر میں تھوڑے تھوڑے گندم پہنچائے, اور اس دن مدینے شہر کے ہر گھر میں پیٹ بھر کر کے شام کو کھانا کھایا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفۃ المسلمین بن چکے تھے. اس وقت کی صورتحال میں جب انسان خیرخواہ بنتا ہے تو پھر وہ طرز عمل اس کا یہ ہوتا ہے جس کو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے یا نہیں, لیکن کرنے والے ایسا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے عراق کا معلم بنا کر کے بھیجا, اور صحابہ کے بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ بھیجی, اور عراق والوں کے نام پیغام بھیجا, میں ایک ایسے انسان کو تمہارے لیے بھیج رہا ہوں جس کی ضرورت تم سے زیادہ مجھے ہے, اس سے خوب فائدہ اٹھانا. چنانچہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ جب عراق پہنچے پورا عراق استقبال کے لیے جمع, کوفہ میں اللہ اکبر ہزارہ انسان جمع ہیں, عبداللہ مسعود آ رہے ہیں. عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جو صحابہ ابتدا میں ہی مسلمان ہوئے, جو انہیں بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کی تھی, لیکن جسمانی اعتبار سے عبداللہ بن مسعود چھوٹا قد کمزور جسم, زیادہ مشکل کام کرنے کی ان کے اندر قوت نہیں تھی, کمزور جسم تھا, ہلکا پھلکا جسم تھا, لیکن قابلیت اتنی زیادہ تھی. حضور فرماتے تھے یہ علم کا ٹکڑا, اس کے اندر صرف علم ہے. عادتیں ان کی ایسی بن گئی تھی کہ نیا کوئی مسلمان آتا تھا تو نیا مسلمان آتے ہی دیکھ کر کہتا تھا یہ عبداللہ بن مسعود کی, اس کے ایکشنیں بھی ویسی ہیں جیسے حضور کی ایکشن ہوتی تھی, اس کی شکل بھی حضور سے ملتی جلتی ہو گئی ہے, اس کا چلنا پھرنا بھی اسی کا حضور جیسا ہی ہے. یہ حضور کے گھر بھی اتنا آنا جانا ہوتا تھا ان کا کہ لوگ سوچتے تھے شاید حضور کے گھر کا کوئی آدمی ہے یہ ایسا, اور پھر سوچ ان کی بالکل جناب رسول اکرم صاحب جیسی سوچ تھی. اگر کسی سوال کا جواب دینا ہوتا تھا اور اگر ان کو جواب معلوم نہیں ہوتا تھا یا اپنی عقل سے جب جواب دیتے تھے تو وہ وہی جواب ہوتا تھا جو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہوا تھا. چاہتے ایک مرتبہ یہ بلکہ شام میں تھے, ایک آدمی نے اسے مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا بھائی مسئلہ قرآن میں تو ہے نہیں ہے, اور میں نے جتنی حضور سے حدیثیں سنی ہیں ان حدیثوں میں بھی یہ اس مسئلے کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے, تو یہاں جو دوسرے صحابہ ہیں ان دوسرے صحابہ سے میں معلوم کروں گا, ان سے پوچھوں گا, اگر انہوں نے جواب بتایا تو تمہیں بتاؤں گا. دوسرے جو چند صحابہ وہاں بلکہ شام میں تھے ان سے ملاقاتیں کر کر کے ان سے پوچھا بھائی اس سوال کا جواب تمہارے پاس ہے, تم نے کبھی اس بارے میں اللہ کے نبی سے کوئی بات سنی ہے؟ ہر صحابی نے کہا ہم نے کچھ نہیں سنا, نہیں سنا. یہ بیچارے پریشان ایک مہینے تک انتظار کرتے رہے, معلوم کرتے رہے, سوچتے رہے, لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا. اس کے بعد ایک مہینے کے بعد اس آدمی سے کہا بھائی اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہمیں ملی نہیں, اور یہاں جتنے صحابی ہیں ان صاحب صحابہ کسی کے پاس ایسی حدیث نہیں ہے. اب میں اپنی عقل سے تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں, جو تم نے پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے. وہ ایک عدت کا مسئلہ تھا, عورت کو ایک خاص حالت میں کتنی عدت گزارنی ہے, 4 مہینے گزارنے ہیں کہ 3 مہینے گزارنے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن گزارنے ہیں, ایسا ہی ایک مسئلہ تھا. تو عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں اپنی عقل سے تمہیں ایک جواب بتاتا ہوں, اگر یہ صحیح جواب ہوا تو الحمدللہ, اور اگر غلط جواب ہوا تو سمجھ لینا عبداللہ مسعود کے دماغ میں شیطان ہے, باقی اللہ کے علم میں تمہارے مسئلے کا جواب صحیح کیا ہوگا. یہ جواب اس کو بتا دیا, وہ چلا گیا. اسی دن اتفاق سے شام کو ایک صحابی مدینے سے ملک شام پہنچا, اس صحابی کا نام تھا نعمان ابن بشیر. تو نعمان ابن بشیر جب وہاں پہنچے تو عبداللہ بن مسعود نے سوچا چلو یہاں جتنے پہلے سے صحابہ موجود تھے ان سے تو میں نے معلوم کر لیا, اور یہ تو آج ہی آئے ہیں, چلو ان سے بھی پوچھ کے دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی حدیث ہو. چانچ آ گئے اور آ کر ان سے پوچھتے ہیں حضرت اس نعمان ابن بشیر اس سے چھوٹے درجے کا صحابی ہے, یہ خود ان سے بہت زیادہ اونچے درجے کے صحابی تھے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک بات اللہ کے نبی سے سنی دوسرے صحابی نے نہیں سنی ہوگی. چنانچہ نعمان بن رشید سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور جا کر ان سے پوچھا میرے سامنے ایک مہینے پہلے ایک سوال آیا تھا اور اس سوال کا جواب میں ڈھونڈتا رہا, قرآن کریم میں تو نہیں ہے, جتنی حدیثیں مجھے یاد تھیں ان میں بھی نہیں تھا, اور دوسرے یہاں جتنے صحابہ تھے ان میں سے کسی نے جواب نہیں بتایا, تو آخر میں نے اپنی آپ رسول کا جواب بتایا. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے علم میں کوئی حدیث تو نہیں ہے ایسی؟ تو نے کہا ہاں میرے علم میں تو ہے, میں تھا نا حضور کی مجلس میں اور وہاں ایک آدمی نے یہی سوال کیا تھا اور اس کے گھر میں بیوی کا یہی مسئلہ تھا اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جواب بتایا تھا. یہ بیتاب ہو کے کہنے کا حضور نے کیا جواب بتایا تھا, اب یہ فکر بڑھ گئی کہ دیکھتے ہیں حضور کا جواب اور میرا جواب ایک ہوتا ہے یا الگ الگ ہوتا ہے. تو بیتاب ہو کر انہوں نے پوچھا حضور کا جواب کیا تھا, تو اس نے وہی جواب بتایا جو انہوں نے جواب بتایا تھا. اب جب ان کا جواب ایک ہی جیسا ہو گیا اور فوراً اٹھے کہنے لگے میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ تھا جس دن میں نے اسلام قبول کیا, اور دوسرے سب سے زیادہ خوشی کا دن آج ہے کہ میرا جواب ٹھیک وہی آ گیا جو جواب اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایسی سوچ ان کی تھی. باہر آنے عبداللہ نے مسعود بول کے کوفہ پہنچ گیا. صحابہ وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں, تو کوفہ کی مسجد میں اب حضرت عبداللہ نے مسعود کا درس شروع ہو گیا. یہ قرآن کریم کا درس دیتے تھے, احادیث سناتے تھے, اور چوک تک چوک لوگ جمع ہو جاتے تھے. ایک ایک وقت میں 10,000 آدمی ان کی مجلس میں ہوا کرتے تھے, اور عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے ارشادات سناتے تھے کہ میں نے سنا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, میں نے سنا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اور لوگ سنتے تھے اور حدیثیں یاد رکھتے تھے. ٹھیک, درد ختم ہونے کے بعد جو باہر نکلے تو جوتا ان کا قائم, سب لوگ حیران ہو گئے ان کا جوتا کون اٹھا کے لے گیا, بڑی شرمندگی ہوگی. بہرحال کسی نے لا کر کے چپل یا اپنا جوتا دے دیا, تو چلے گئے جہاں ان کا قیام کرنا تھا وہاں چلے گئے. دوسرے دن پھر درس تھا, درس دوسرے دن تھا, بیٹھے ہزاروں انسان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ حدیثیں سن رہے ہیں سنا رہے ہیں, یہ سلسلہ چلتا رہا. اور آخری میں جب تمام لوگ فارغ ہو کر نکل گئے, عبداللہ بن مسعود باہر نکلے تو جوتا پھر گئے, اس دن پھر جوتا ان کا لے گیا. اب وہ جو خاص خاص شاگرد تھے وہ بڑے شرمندہ ہو گئے, کہنے لگے حضرت آپ ذرا بد دعا کرو نا, یہ کون آپ کا جوتا کو دے جا رہا ہے. تو عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ واپس آئے, کہنے لگے ہاں صحیح بات ہے چلو بیٹھو. تو حضرت عبداللہ مسعود نے دعا شروع کر دی, یا اللہ میرا جوتا کل اور آج جس میرے بھائی نے آیا ہے میں وہ جوتا اس کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں, یا اللہ اس سے گناہ ہوا ہے اس کو معاف کر دیجیے, یا اللہ اگر اس کی عادت ہے چوری کرنے کی تو یہ عادت چھڑوا دیجیے, یا اللہ اگر اس کی مجبوری تھی اس مجبوری میں میرا اس نے جوتا اٹھایا ہے اسی جوتے سے اس کی ساری ضروریات پوری کر دیجیے, اور آئندہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر اس قسم کی غلطی کرے, یا اللہ اگر اس نے بھول کر کے میرا جوتا اٹھایا تو میں نے اس کو معاف کر دیا آپ بھی معاف کر دیجیے. یہ کہتے کہتے پھر کہنے لگے یا اللہ میں اتنے مسرور, میرا جوتا اتنا قیمتی نہیں ہے کہ آپ کے نبی کا امتی میرے جوتے کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے, اور قیامت کے دن اللہ کے نبی مجھ سے فرمائیں گے ابن مسعود اپنے جوتے کی وجہ سے میری امتی کو جہنم میں بھجوایا تو معاف نہیں کر سکتا تھا, اس لیے یا اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں آپ بھی اسے معاف کر دیں, یا اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں آپ بھی اسے معاف کر دیں, میں برداشت نہیں کر سکوں گا میرے جوتے کی وجہ سے وہ آپ کے غضب کا شکار ہو جائے, میں برداشت نہیں کر سکوں گا میرے جوتے کی وجہ سے آپ کے نبی اس سے ناراض ہو جائے, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا میرے جوتے کی وجہ سے آپ کا بندہ ایمان سے محروم ہو جائے, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا میرے جوتے کی وجہ سے آپ کا ایک بندہ ایک ہمارے نبی کا امتی جہنم میں چلا جائے, میں ایسے جوتے ہزاروں کو دینے کے لیے تیار ہوں. یا اللہ کاش آدمی مجھے یہ دعائیں شروع کر دی, وہ سارے حیران ہیں بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہم نے تو ان سے کہا تھا بد دعا کرو. ایک تھا ان کا شاگردوں میں مسخرہ قسم کا, کہا لگا اس کے جوتے روز چرانے چاہیے تبھی یہ ایسی ایسی دعائیں کرے گا, ورنہ یہ دعائیں ایسی کر. یہ ہے وہ مطلب مزاج خیرخواہی کا, جب انسان کے دل میں خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے وہ ہر حال میں دوسرے کے لیے خیر چاہنے والا ہوتا ہے, شر چاہنے والا نہیں ہوتا دوسروں کے لیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر تھے, اور وہ کپڑے کی زیارت کرتے تھے, اور مشہور تاجروں میں سے تھے, بہت دولت مند بھی تھے, چنانچہ اپنے پیسے سے وہ بے شمار لوگوں کی مدد کرتے تھے. ایک دن ان کے پاس دو میاں بیوی آ گئے, اور وہ کپڑا لے کر کے آئے ہیں سوٹ, تھوڑا سا وہ استعمال کیا تھا وہ بیچنے کے لیے آئے ہیں. تو امام صاحب نے فرمایا کتنے کا ہے, انہوں نے کہا جی 100 درہم کا ہے, انہوں نے کہا میں 100 درہم کا نہیں تم دھوکہ کر رہے ہو یہ زیادہ کا ہے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 200 درہم دے دو. امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں یہ سے زیادہ کا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے یہ سوٹ آج کتنے کا بھی کہا ہے یہ 200 درہم کا نہیں زیادہ کا ہے. ان کی بیوی نے وہ عورت تھی, انہوں نے کہا تمہارا شوہر کہاں, کہہ لگا وہ دور کھڑا ہے وہ نزدیک نہیں آیا, کہ شوہر کو بلا کے لاؤ. شوہر کو بلا کر کے لایا, کہا کہ تمہاری بیوی یہ کپڑا بیچ رہی ہے یہ اس کا سوٹ ہے تمہاری اجازت سے بیچ رہی ہے, انہوں نے کہا جی اس کی قیمت کتنی ہے, کہنے لگا جی یہ خود ہی بتائے گی اس کی قیمت کتنی ہے, کہا اس کو صحیح اندازہ نہیں ہے اس کی قیمت کتنی ہے, میں نے اس کو کہا یہ 200 کا کم ہے, کہنے لگا جی 200 کا بہت زیادہ آپ دے دو. امام صاحب نے فرمایا میں تمہارے ساتھ بدخائی نہیں کرنا چاہتا, یہ 300 سے کم کا سوٹ نہیں ہے, اور 300 درہم اٹھا کر کے دے دیے, اور دینے کے بعد وہ سوٹ لے لیا اور فرمایا اللہ کے نبی نے ہم سے وصیت فرمائی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ خیرخواہی کرنا, میں اپنے کسٹمر کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا, اس کا قیمتی مال سستے داموں میں نہیں خریدوں گا. یہ کہا اور دکان بند کر دی. دکان بند کرنے کے بعد جب چلنے لگے تو راستے میں ایک شاگرد نے پوچھا, حضرت ابھی تو کافی وقت ہے, آپ نے جلدی دکان کیوں بند کر دی؟ کہا لگا بھائی دیکھو آج بہت زیادہ بادل ہیں اور اگر کوئی کسٹمر آئے گا اس کو کپڑا چیک کرنے میں دھوکا ہو جائے گا, کیونکہ بادل بہت زیادہ ہیں اور اندھیرا چھا گیا ہے, وہ ہو سکتا ہے دھوکا کھا جائے. میں نہیں چاہتا کسی ہمارے کسٹمر کو دھوکا لگ جائے, اسے میں نے وقت سے پہلے دکان بند کر دی. انسان جب خیرکاری کے جذبے والا ہوتا ہے تو اس کا انداز یہ بنتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ جو ہے وہ تمہارے اندر خیرکاری کا جذبہ پیدا کرے گا, دوسروں کو تم خیرخواہ بنو گے. ایک انگریز ملک نے اپنا ایک جاسوس بھیجا بغداد, یہ مسلمانوں کا مزاج دیکھو, ان کا سوسائٹی دیکھو, ان کا رہن سہن دیکھو اور ہمیں رپورٹ کرو یہ ہر جگہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں, یہ ہر جگہ فتوحات ان کو کیوں ہوتی ہیں. پہنچ گیا وہ چاچے کو, آج بغداد پہنچا ہے تو چونکہ سفر کر کے چلا تھا تو سب سے پہلے اس نے معلوم کیا کسی ہوٹل والے کو. ایک ہوٹل میں پہنچا, جب وہ کھانے کا آرڈر اس نے دیا تو وہاں ایک آدمی اس کو بار بار دیکھتا تھا کہ یہ کوئی اجنبی آدمی ہے, بار بار اسے دیکھتا تھا, یہ اجنبی, یہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے, یہ مجھے دیکھتا رہتا ہے. بہرحال وہ آدمی جو تھا وہ کھانا کھا کر اٹھ کر چلا گیا, اور اس کے بعد یہ جو انگریز ہے اس نے بھی اپنا کھانا کھانے کے بعد جب وہ پہنچا ہے پیسہ دینے کے لیے, بل دینے کے لیے, تو ہوٹل والے نے کہا کہ تمہارا بل ادا ہو چکا ہے. اس نے کہا میرا پیسہ کس نے دیا؟ اور وہ جو تمہارے پاس بیٹھا ہوا آدمی تھا, اس نے کیوں دیا میرا پیسہ؟ کہنا وہ مجھے آ کر کہنے لگا یہ بیچارہ کوئی مسافر ہے, جو کسی اجنبی ملک کا ہے, اس کی شکل بھی یہاں جیسی نہیں ہے, اس کی بولی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب میں اس کو اپنے گھر لے جاتا لیکن پتا نہیں ہے اپنے ہمارے گھر میں یہ کھانا اس کے مزاج کا ہوگا یا نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بیچارہ اجنبی مسافر کہیں کا ہے, میں یہ چاہتا ہوں اس کو کھانا کھلاؤں, لیکن میں اس کو کہنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ یہ شکریہ ادا کرے گا. مجھے اجر اللہ سے لینا ہے, جب یہ تم کو پیسہ دینے کے لیے آئے گا تو کہنا پیسہ اپنا دے, میرا تعارف بھی نہیں کرانا اور اس لیے میں جا رہا ہوں. یہ انگریز سوچا یہ کون سے لوگ ہیں کہ جان پہچان کے بغیر ہی اس نے میری طرف سے پیسہ ادا کر دیا اور اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں, مجھ سے ملاقات کرنے بھی نہیں, ورنہ آ کر کہتا جناب میں نے آپ کا پیسہ دے دیا میں اس کو فوراً تھینکس کرتا, مگر اس نے میرے تھینکس کا بھی انتظار نہیں کیا. نکلا باہر, باہر نکلنے کے بعد اب اس کو کہیں رات گزارنی تھی, لیکن رات گزارنے کے لیے اس کو سلیپنگ بیگ چاہیے. جب بیگ خریدنے کے لیے دکاندار کے پاس پہنچا, اس نے کہا اس قسم کا بیگ تمہارے پاس مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مل سکتا ہے, دکھاؤ. اسے اچھی طرح سے دکھایا, دکھانے کے بعد کہا کتنا؟ ریٹ طے ہو گیا. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے آپ مجھے تھوڑا سا کوپریٹ کریں, یہ اس دکاندار سے یہ بیگ خریدیں. اس نے کہا چکاؤ جھکاؤ آپ کے ساتھ ہوا ہے, اس دکاندار سے کیوں خریدوں گا؟ چلے میری بات مان لیں آپ, اور اس دکاندار سے خرید لے جاتا. اس نے کہا ٹھیک ہے جاتا ہوں. جا کر اس دکاندار سے خریدا, وہ دکاندار عیسائی تھا. چرچ یہ گیا اور کہا فلانی کوالٹی کا سلیپنگ بیگ؟ اس نے کہا ہاں ہے. دے دو کہ دے دو. کتنا پیسہ کا؟ وہ اس نے بتایا اتنی رقم. اس نے کہا یہ جو اس نے رقم بتائی اتنی رقم میں دیتا ہوں. اس نے بہرحال یہ سلیپنگ بیگ اس نے خریدا. اس کے بعد وہ دکاندار بھی اور یہ انگریز جو کسٹمر تھا یہ بھی, یہ دونوں اٹھ کر اس دکاندار کے پاس آئے اور کہا بھائی ریٹ تو آپ کے ساتھ میں نے طے کیا تھا, مال میں نے آپ کے یہاں چکایا تھا, آپ نے مجھے وہاں کیوں بھیجا؟ اس نے کہا دیکھو ہمارے نبی نے فرمایا ہے خیرخواہ بننا, میں نے صبح سے کئی پیس بیچ دیے ہیں, کئی کسٹمر میری دکان پر آ چکے ہیں, اس لیے میرے بھی بچوں کا گزارا تو ہوگا. یہ میرا پڑوسی دکاندار ہے, اس کو صبح سے اب تک کوئی کسٹمر نہیں آیا, اس لیے جب تم میرے پاس آئے تو میں نے سوچا چلو اگر تم ہی اس سے خریدو گے تو دو چار روپے کا نفع اس کو بھی ہو جائے گا, چکاؤ چکاؤ میں نے آپ کے ساتھ کیا اور اسی ریٹ پر اس نے لیا کیونکہ یہ میرا پڑوسی ہے. اگر تھی یہ یہودی ہے مگر میں اگر یہ بھی عیسائی ہے اس کو نہیں معلوم یہ عیسائی ہے. اس کے بعد پھر ابھی دونوں نکل گئے واپس. واپس جا کر اس سے پوچھتا ہے تم کرسچن ہو؟ اس نے کہا ہاں. میں بھی صحیح ہوں. تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ فلاں جگہ سے آیا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ کہا اس لیے کہ میں مجھے فلاں نے بھیجا ہے, میں بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں یہ مسلمانوں کی سوسائٹی چیک کرنے کے لیے. کیا لگا تم نے تو دیکھ لی نا سوسائٹی ان کی کیسی ہے, اس سے اور کیا سر؟ کیا لگا ہاں میں دیکھ لی سوسائٹی ان کی کیسی ہے. ایک تجربہ مجھے ہوٹل کے اندر ہوا, دوسرا تجربہ مجھے یہاں ہوا. اب جا رہا ہے کہیں ہوں رات گزارنے کے لیے. جب رات گزارنے کے لیے چلا تو راستے میں چند آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, اس کے کندھے پر یہ سلیپنگ بیگ ہے. یہ اس سے پوچھتا ہے بھائی آپ کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا میں مسافر ہوں دوسرے فلانے ملک کا اور میں کسی ہوٹل میں ڈھونڈ رہا ہوں جہاں میں رات گزار سکوں گا. انہوں نے کہا ہوٹل نہیں, تم ہمارے گھر پہ رات گزارو. ہوٹل میں کیوں رات گزارو گے تم؟ کہا میں نے بیگ خریدا. کہنے لگا بیگ خریدا جب تمہیں, جب ہم نہیں ہوں گے تب تم ہوٹل میں رات گزارنا. اس سے سوچا کیا پتا یہ مسلمان ہے مجھے رات کو کیا کر دیں گے یہ، چھڑا تو نہیں ماریں گے، کہیں میرا مال تو نہیں لوٹیں گے، نہ جانے، لیکن انہوں نے اتنی ہمدردی کے ساتھ اس کو کہا کہ ایک آدمی اس کو لے کر کے اپنے ساتھ مسجد آیا اور کہا تم یہاں بیٹھو، ہم اپنی نماز پڑھیں گے، پہلے نماز پڑھنے کے بعد تم اپنے گھر لے جائیں گے۔ اپنے گھر لے جا کر کے اس آدمی کے پاس کمرے صرف دو تھے، ایک کمرے میں بچے سوتے تھے، ایک کمرے میں میاں بیوی رہتے تھے۔ اس دن انہوں نے بچوں سے کہا آج تم سارے اس کمرے میں سو گے، کیونکہ ہمارے پاس گھر میں ایک مہمان آیا نا، اس مہمان کو ہم رات گزروائیں گے یہاں۔ اور اس کو کمرے میں سلایا، اور سلانے کے بعد پھر دروازے پر سارے وہاں بیٹھے رہے، ایسا نہ ہو اس کا کچھ سامان تھا جو باہر رکھا ہوا تھا وہ سامان چوری ہو جائے۔ صبح کو جب وہ مسافر اٹھا، اس نے دیکھا کہ یہ رات بھر میرے سامان کی حفاظت کے لیے باہر رہا ہے، گھوڑا بھی تھا اس کے پاس، باہر رہا ہے، میرے گھوڑا کہیں چوری نہ ہو جائے، کیونکہ جگہ نہیں تھی گھوڑے کو باندھنے کی، اس کے گھوڑے کی حفاظت کے لیے مکان والا رات بھر جاگتا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا بھائی آپ نے کیوں کیا؟ اس نے کہا ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ تم انسانوں کے ساتھ خیر کرے گا۔ جب انسان کے اندر یہ خیر کاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر انسان دوسروں کے لیے رحمت بنتا ہے، وہ چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، اس وقت دوسروں کے لیے آدمی زحمت نہیں بنتا، دوسروں کے لیے انسان مصیبت نہیں بنتا، دوسروں کے لیے رحمت ہی رحمت اور آخرت ہی آخرت بنتا ہے۔ بغداد کے اندر ایک آدمی کی وفات ہو گئی، اس نے اپنے پیچھے دو بیٹے چھوڑے، بڑا بیٹا شادی شدہ گھر والا بھی بچوں والا، چھوٹا بیٹا نوجوان تھا غیر شادی شدہ تھا، باپ چونکہ بھر چکا تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس باغ کو جب تقسیم کرنے کے لیے گئے باغ کا پھل اتارا گیا تو پھل کے دو حصے کر دیے۔ پھل کے دو حصے کرنے کے بعد پھر اگلے دن اب ان دونوں کا اپنا اپنا حصہ اٹھانا ہے، تو بڑا بھائی رات کو سوچتا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، سیٹل ہو چکا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میرا یہ چھوٹا بھائی اب یتیم ہو گیا ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، یہ اکیلا ہے، اس کا نکاح بھی ابھی نہیں ہوا ہے، یہ جو ہم نے باپ کا پھل تقسیم کیا، یہ آدھا آدھا ہم نے تقسیم کیا، یہ میری طرف سے ظلم ہو گیا، اس کا مجھے چاہیے تھا اپنے غیر شادی شدہ بچے بھائی کو زیادہ دے دیتا، اپنے لیے کم رکھتا، یہ میں نے ظلم کیا۔ بیوی اس سے پوچھتی ہے آپ کو پریشانی کیا ہے؟ کیا لگا کچھ پریشانی؟ بیوی کہتی نہیں تمہیں کوئی ٹینشن ہے، تم رات بھر کپڑے بدل رہے ہو، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کیا لگا ہاں دیکھو یہ جو چھوڑا ہمارا چھوٹا بھائی ہے، جب تک باپ زندہ تھا تب تک باپ چلا رہا تھا، اب یہ چھوٹا بھائی باپ مر چکا ہے، مجھے لگتا ہے یہ کہ ہم نے وہ جو پراپرٹی تقسیم کی ہے اور وہ باپ کا پھل جو تقسیم کیا ہے، مجھے لگتا ہے میں نے اس پر ظلم کیا۔ بیوی نے کہا کیسے ظلم ہوا؟ کہا دیکھو ہم نے آدھا آدھا کیا، ہم کو تو آگے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو سٹل ہوں، میری تم بیوی ہو، بچے ہیں، مکان ہمارے پاس ہے، ہم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، تو ہم کو چاہیے تھا چھوٹے بھائی کو کھڑا کرنے کے لیے، زیادہ اسے دینا چاہیے تھا، یہی مجھے پریشانی۔ بیوی کہتے بات تو صحیح ہے، واقعی ہمیں اسے کھڑا کرنا چاہیے، ان کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، تم نے کیوں زیادہ لے لیا؟ اب یہ تڑپتے ہیں، باہر یہ مشورہ کرتے ہیں اب کیا کریں گے، لیکن ادھر سے بھی چھوٹا بھائی جو ہے وہ اپنے بسترے میں رات کو سوچ رہا ہے، کہنے لگا میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، میرا یہ بڑا بھائی عیال والا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کا خرچہ اتنا زیادہ ہے، میں اکیلا ہوں، میں تو سڑک پر بھی رات گزار سکتا ہوں، میں نے آدھا کیسے لے لیا؟ مجھے چاہیے تھا کہ چھ حصے اس کو دیتا، پانچ حصے اسے دیتا، ایک حصہ میں اترتا، وہ پانچ آدمی ہیں، ایک نوکر ہے، دو بچے ہیں، دو میاں بیوی ہیں، پانچ آدمیوں کا قافلہ اس گھر میں ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے چاہیے تھا کہ میں یہ کہتا کہ اس باغ کے پھل کے چھ حصے کرو، ایک حصہ مجھے دے دو، پانچ حصے میرے بڑے بھائی کو دے دو، میں نے کتنا ظلم کیا اپنے بھائی پر، یہ خیر خواہی میرا اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ۔ اگر میرا باپ مجھ سے پوچھے گا کہ تجھے شرم نہیں آئی میرا بڑا بیٹا بیوی بچوں والا تھا، اس کا خرچہ اتنا زیادہ تھا، تو نے کیوں لے لیا آدھا، تو میں کیا جواب دوں گا پھر؟ اور اگر اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ میرا ایک امتی تیرا بھائی تھا، اس کو مشکلات تھی، اس کو زیادہ خرچے تھے، تو نے آدھا دے دیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ چھوٹا بھائی اپنے بسترے میں کروٹیں بدل رہا ہے اور بڑا بھائی اپنے بسترے میں کروٹیں بدل رہا ہے، اور چھوٹا بھائی اپنے بسترے میں پریشان، بڑا بھائی اپنے بسترے میں پریشان۔ اگلے دن تہجد کا وقت تھا، دونوں نکلے اور جا کر کے بڑے بھائی نے سوچا میں اپنے حصے میں سے کھجوریں اٹھا کر اس کی کھجور میں ڈالوں گا، ویسے تو وہ مانے گا نہیں۔ چھوٹا بھائی سوچتا ہے میرا جو الگ سے وہ جمع کیا ہے اس میں سے اٹھا کر اس کے حصے میں ڈالوں گا، کیونکہ اگر میں دوں گا تو وہ مانے گا نہیں۔ دونوں بھائی باغ میں پہنچے، بڑے بھائی نے پوچھا تم کیوں آئے؟ چھوٹا بھائی کہتا ہے نظر دینے کے لیے کوئی جور وور تو نہیں آ گیا باغ میں۔ چھوٹا بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا تم کیوں آئے؟ کہہ لگا میں بھی اس لیے آیا تاکہ یہ دیکھوں کوئی چور وور تو نہیں آیا، یعنی اپنی اصل بات بیان نہیں کر رہا، کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر میں کہوں گا یہ مانے گا نہیں۔ آخر میں بڑے بھائی نے چھوٹے سے پوچھا بھائی تم صحیح سے بتاؤ تم آئے کیوں ہو؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جان اصل میں مجھ سے بڑی غلطی کل ہو گئی ہے، میں یہ فکر مجھے یہ فکر ہے کہ آپ کا اتنا زیادہ خرچہ ہے, بیوی بچے ہیں, میں تو اکیلا ہوں, میں تو کہیں بھی زندگی گزار سکتا ہوں, مجھے آلہ نہیں لینا چاہیے تھا, تقسیم کرنے والوں نے غلطی کی ہے, مجھے اتنا زیادہ نہیں لینا چاہیے تھا, میں آیا ہوں اس لیے تاکہ ہم نئے سرے سے تقسیم کریں گے, میں ایک حصہ لوں گا, چھ سے آپ لے لیں. بڑے بھائی نے کہا تو نادان ہے, تو بے وقوف ہے, تجھے سمجھ عقل ہی نہیں ہے, میں تو سٹل ہوں, میرے تو بھی بچے ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے, تمہارا نام نکاح ہے, میں کہیں اپنی باؤں پر کھڑے ہوں, میں اس لیے آیا ہوں کہ ہم اس حصے میں سے ایک حصہ دیں گے, چھ حصہ تجھے لینا پڑے گا. اس پر لڑائی ہو گئی, اور لڑائی ہونے کے بعد بڑا بھائی کہتا ہے تجھے لینا پڑے گا, چھوٹا بھائی کہتا ہے تجھے لینا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر یہ مقدمہ قاضی کے پاس پہنچا تو قاضی حیران ہو کر کہتا ہے میرے پاس تو مقدمہ آیا کرتا ہے لینے کے لیے, اور آج مقدمہ آیا ہے دینے کے لیے. انسان کے اندر جب خیرخواہی پیدا ہوتی ہے تو اس وقت اس کا دماغ اس قسم کا ہوتا ہے. رمضان اللہ تعالیٰ شانہ نے جن غرضوں کے لیے عطا کیا, ان غرضوں میں سے ایک غرض یہ ہے کہ انسان خیرخواہ بنے اپنی ذات کا, سب سے پہلے اپنی ذات کا, اپنے ذات کے ساتھ خیرخواہی کرو. جو انسان اپنے آپ کو بری عادتوں میں پھنسا رہا ہے وہ اپنا بدخواہ ہے, جو انسان اپنے آپ کو غلط چیز کھلا رہا ہے وہ بدخواہ ہے, جو انسان اپنے آپ کو حرام رکنا کھلا رہا ہے, اس باڈی کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے وہ بدخواہ ہے, جو انسان غلط تعلقات قائم کر رہا ہے وہ گویا تیاری کر رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کو بچھو لپٹ جائیں گے, اور جس وقت اس کو بچھو لپٹ جائیں گے اتنا بڑا بچھو کہ جس کی ڈنک مارنے کی وہ جو دم ہے, ڈنک مارنے والی دم اتنی بڑی ہوگی جیسے اونٹ کی گردن, اور وہ جب آدمی کو جکڑ لے گا اور جکڑنے کے بعد پھر کہے گا اسی طرح سے تو نے کسی عورت کو جکڑا تھا, جب تو نے تو لطف آ رہا تھا, آج تو میں جکڑ رہا ہوں تجھے, اور وہ ایک ڈنک مارے گا تو پورے بدن کے اندر زہر رہے گا. اب یہ جو یہاں انسان یہ کر رہا ہے یہ اپنے ساتھ بدخواہی کر رہا ہے, وہاں کے لیے تیار کر رہا ہے. جس نے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا وہ اپنی بدخواہی کر رہا ہے, جس نے دوسرے کو گالی دی وہ اپنی بدخواہی کر رہا ہے, کیونکہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہے. دین نام ہے خیرخواہی کا, خیرخواہ بنو اپنے, خیرخواہ بنو اپنے دین کے, خیرخواہ بنو اپنے بھائیوں کے, خیرخواہ بنو اپنے رشتہ داروں کے, خیرخواہ بنو اپنے دوستوں کے, خیرخواہی. اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہم کو ذرا بتائیے خیرخواہی کیا ہوتی ہے, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کیا بتاؤں میں تمہیں خیرخواہی کیا ہوتی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے, اتنے آہستہ سے اٹھتے تھے کہ مجھے حرکت بھی نہیں ہوتی تھی, اور جب تہجد کا وقت ختم ہو جاتا تھا اور فجر کی نماز کا وقت آتا تھا تو میرا پاؤں ہلا کر مجھ سے کہتے تھے عائشہ اٹھ جاؤ, تو اس کے بعد میں جب بیدار ہوتی تھی میں کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کب اٹھ رہے ہیں, آپ حضور نے فرمایا بہت دیر پہلے تو آپ نے مجھے جگایا نہیں, یا آپ اتنے آہستہ, حضور نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری نیند میں خلل ہو جائے, تم کو تکلیف ہو. اللہ کے نبی اس طرح سے اپنے بسترے سے نکلتے تھے, ان کی اہلیہ کی آنکھ بھی نہیں کھلتی. کبھی تو یہ واقعہ پیش آئے, اور کبھی یہ واقعہ بھی پیش آیا, حضرت عائشہ صدیقہ اور یہ بخاری میں ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا چاہتے تھے, جگہ کم تھی اور میں سامنے سوئی ہوئی تھی, اب حضور کہہ سکتے تھے اٹھ جاؤ مجھے نماز پڑھنی ہے تو سائڈ پہ جا کر سو جاؤ, لیکن حضور نے سوچا کہ نہیں یہ وہاں اگر جائے گی وہاں اس کو نیند نہیں آئے گی, اس کی نیند خراب ہو جائے گی, چپکے سے حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. مجھے احساس ہو گیا حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو جب سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے, جب سجدہ کرنے کے لیے حضور اترے ہیں, بخاری میں روایت موجود ہے, جب سجدہ کرنے کے لیے اترے ہیں تو وہاں سجدہ کرنے کی جگہ نہیں, تو حضور نے آہستہ سے میرے پاؤں کو اشارہ کیا, میں نے پاؤں سمیٹ لیے, حضور نے سجدہ کر لیا, سجدہ کرنے میں پھر واپس جب اٹھ گئے تو میں نے اپنے پاؤں پھر پھیلائے, یہ پھر پاپڑے پاؤں پھیلا کر اب بہت دیر کے بعد یہ دوسرا سجدہ کریں گے, تب تک میں نے اپنے پاؤں پھیلائے رکھے, اور پھیلانے کے بعد پھر جب دوسرا سجدہ کرنے کا وقت آیا تو میں حضور نے پھر اشارہ کیا, اپنے پاؤں پھر میں نے سمیٹے, حضور نے جو نماز اپنی مکمل کی, اور نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا عائشہ صبح کا وقت ہو گیا ہے, تمہارے وتر کی نماز باقی ہے, اب اٹھو اٹھو اپنی وتر کی نماز پڑھو. اب عائشہ فرماتی ہے اس زمانے میں ہمارے گھروں کے اندر چراغ بھی نہیں ہوتا تھا, چراغ بھی نہیں ہوتا تھا اس لیے اشارہ کرنا پڑتا تھا. پھر فرماتی ہیں خیرخواہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی میرے نیند میں بھی خلل نہیں ہونے دینا چاہتے, نیند خراب نہ ہو جائے. الصوم الصبر والمواساۃ, روزہ جو ہے وہ اپنے اندر خیرخواہی پیدا کرنے کا نام ہے. جب آدمی جو روزہ رکھتا ہے تو وہ غریبوں کا خیرخواہ بنتا ہے, اپنے رشتہ داروں کا خیرخواہ بنتا ہے, اپنے گھر والوں, اگر روزی کی کیفیات جو اللہ تعالیٰ شانہ چاہتے ہیں پیدا ہو جائیں, اس کے بعد پھر یہ انسان فرشتہ جیسا بنتا ہے, یہ دوسروں کے لیے زحمت نہیں دوسروں کے لیے رحمت بنتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اب یہ رمضان ختم ہونے کے قریب ہے، دو تین دن قریب آتی ہیں، ایک دو دن قریب آتی ہوں گے، ہم طے کر کے اٹھیں گے، یا اللہ ہم نے رمضان گزارا، ہم نے دعائیں بھی کی، ہم نے روزے بھی رکھے، ہم نے تراویحاں بھی پڑھی، ہم نے تلاوتیں بھی کی، ہم نے تسبیحات بھی پڑھی، ہم نے خیرات بھی دیے، ہم نے صدقے بھی دیے، زکات بھی ادا کی، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے، ایسی زندگی جس میں ہم اپنے بدن کے ساتھ برسائی نہیں کریں گے، اپنے جسم کے ساتھ برفائی نہیں کریں گے، اپنے دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، دوسرے بھائیوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، یہ دوسرے چاہے وہ بیوی ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے والدین ہوں، چاہے اولاد ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے دشمن، چاہے اجنبی ہوں، ہر ایک کے لیے اپنے آپ کو خیر کا بنا کر کے زندگی گزارنا، اور جب انسان ایسا بنتا ہے تو پھر یہ انسان فرشتہ ہو، فرشتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ الدین النصیحۃ، بخاری کی حدیث ہے، دین نام ہے نصیحت کا، تیلا لمن یا رسول اللہ، یا رسول کس کے ساتھ خیر کاری کرنی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ فرمایا للہ ولرسولہ ولجمیع المسلمین، تمام مسلمانوں کے ساتھ تم خیر خواہی کا رویہ اختیار کرنا۔ محدثین میں سے ایک محدث گزرے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حدیثیں نقل فرمائی، وہاں ان کے حالات بھی لکھے، امام بخاری نے نہیں، دوسرے محدثین نے ان کے حالات لکھے ہیں۔ اللہ آدمی سوچا ہے کہ انسان تھے کیا لوگ تھے، نام تھا ان کا محمد ابن ابراہیم تیمی، محمد ابن ابراہیم تیمی، یہ جو ابراہیم تیمی ہے مدینہ طیبہ میں بہت بڑا محدث، حدیثوں کا ماہر، اسی زمانے میں دوسرے سے ان کا نام تھا ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی نے فتویٰ لکھا بادشاہ کے خلاف، بادشاہ کو جو ہی پتا چل گیا ابراہیم نخعی نے کوئی فتویٰ لکھا ہے ہمارے خلاف، کہا اس کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دو، چاہے پولیس والے آئے ابراہیم کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ ابراہیم نخعی کے بجائے ابراہیم تیمی کے پاس پہنچ گئے، تو جا کر پولیس والے نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، انہوں نے کہا ابراہیم، اچھا یہی ہے وہ، تو انہوں نے کہا کون، کہہ رہا جس نے وہ فتویٰ لکھا ہے، ابراہیم تیمی سمجھ گئے کہ فتویٰ لکھا ہے ابراہیم نقعی نے، اگر میں نے زبان سے کہہ دیا کہ میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، یہ جا کر ابراہیم نقعی کو پکڑیں گے، اور ابراہیم نقعی کو پکڑ کر کے جیل میں ڈالیں گے، میں ظاہر نہیں کروں گا، یہ مصیبت جو جیل کی ہے وہ میں برداشت کر لوں گا، مگر ابراہیم نقوی کو جیل میں نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے کہا صاحب کیا بات ہے، کل کا بادشاہ نے بلایا ہے، لے کر کے گئے، اور اس کے بعد پھر جب بادشاہ کے وہاں دروازے باہر کھڑا کیا، اندر سے اس نے آرڈر بھیجا اس کو کنویں میں پھینک دو، چنانچہ ابراہیم تیمی کو کنویں میں پھینکا گیا خشک کنواں، وہاں کیونکہ کھانے بھیجنے کا انتظام نہیں تھا، وہاں سے نکالا گیا تو جیل میں ڈالا گیا، 50 سال ابراہیم نقعی جیل میں رہے، لیکن ابراہیم تیمی جیل میں رہے، لیکن زبان سے ظاہر نہیں کیا کہ فتویٰ لکھنے والا کوئی اور ہے، مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہے، فرمایا ابراہیم نقعی کے ذریعے سے اسلام کو جو نفع ہو رہا ہے وہ نفع ختم ہو جائے گا اگر میں ظاہر کر دوں گا، مجھے غلط انداز سے جیل میں ڈالا گیا، تو ساری زندگی جیل میں گزار دی، مگر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں، بادشاہ کو پتا بھی نہیں کہ ابراہیم کون سا والا گرفتار ہوا ہے اور کون سا والا وہاں موجود ہے۔ یہی ابراہیم نقعی، یہ شاگرد تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اور یہی ابراہیم نقعی آگے ان کے شاگرد کا نام تھا حماد، اور اسی حماد کے شاگرد کا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ کے استاد کا نام حماد، حماد کے استاد کا نام ابراہیم نقعی، ابراہیم نقعی کے استاد کا نام ہے اسود، اور اس کے استاد علقمہ، اور علقمہ کے استاد کا نام ہے عبداللہ بن مسعود۔ اس طرح سے امت مسلمہ کے افراد خیر خواہی برتتے ہیں کہ صاحب اگر اس کو گرفتار کر لیا گیا اس کی وجہ سے جو دین کا کام ہو رہا ہے وہ رک جائے گا، میں بھی 50 سال کی جیل برداشت کر لوں گا، مگر اس کو انسان کے اندر جب خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو انسان دوسروں کے لیے اس طرح سے رحمت بنتا ہے۔ روزہ دراصل انسان کو جیسے صبر سکھاتا ہے، جیسے تقوی سکھاتا ہے، ویسے ہی انسان کے اندر مواساہ، غم خاری، دوسروں کا غم برداشت کرنا، دوسروں کی پریشانی جھیلنا، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا، اور دوسروں کے لیے خیر خواہ بننا، یہ مزاج اگر امت کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر یہ انسان اپنوں کے لیے بھی رحمت، دوسروں کے لیے بھی رحمت، رشتہ داروں کے لیے بھی رحمت، ہم عہد کر کے اٹھیں گے کہ یا اللہ ہم آج کے بعد اپنی زندگی سٹارٹ کریں گے، ہم اپنی آنکھوں سے وہ گناہ نہیں کریں گے جن گناہوں کی وجہ سے کل کو ہماری آنکھوں میں گرم سلائیاں لگائی جائیں گی، ہم اپنے دل سے برے پلان نہیں بنائیں گے جس کی وجہ سے کل ہم کو عذاب ہوگا، یہ اپنے ساتھ بدخواہی ہے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بدخواہی نہیں کریں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ بدخواہی نہیں کریں گے، ہم اپنے جاننے نہ جاننے والوں کے ساتھ نہیں، حتیٰ کہ ہم اجنبی کے ساتھ بھی بدخواہی نہیں کریں گے۔ انسان جب خیرخواہ بنتا ہے تو پھر وہ دین کا داعی ہو کر کے کام کرتا ہے، اور جب بدخواہ ہوتا ہے تو اپنوں کو بھی اپنا دشمن بناتا ہے۔ کتنے ہی انسان ہیں جس نے اجنبی کو اپنی خیر خائی کی بنا پر اپنا دوست بنایا, اور کتنے ہی انسان ہیں اپنی بدخائی کی وجہ سے اپنوں کو بھی اپنا دشمن بنا دیتے ہیں. رمضان کا قیمتی پیغام اور رمضان کا قیمتی سبق ہم سب کے لیے یہی ہے کہ ہم خیر خائی اپنے اندر پیدا کریں, اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت بھی تھی, اور آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بیعت اسی بات پر کرائی کہ تم میرے ساتھ میں بیعت کرو کہ تم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ خیر خائی کرو گے. چنانچہ بخاری شریف کتاب الایمان کہ آخری حدیث کتاب العلم سے پہلے یہی ہے, جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس حال سے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں ہر انسان کے ساتھ خیر خائی کروں گا, کسی کے ساتھ دھوکھائی نہیں کروں گا. یہ کہہ کر کے پھر کوفہ کے اندر جب گورنر کی وفات ہو گئی تھی, لوگوں نرمی سے بات سنو, میں تمہارا خیر خواہ ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وصیت سنی ہے, خودوں نے مجھ سے وصیت فرمائی تھی کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کرنا, میں تمہارے ساتھ خیر خائی کرنے کے لیے آگے تھے. پہلے یہ کہتے تھے خیر خائی پھر حدیث سناتے تھے, پہلے کہتے تھے خیر خائی پھر حدیث سناتے تھے. اللہ یہی جریر عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, امیر المومنین عمر بن خطاب کی بڑی چل رہی تھی, بڑی اہم ترین میٹنگ ہو رہی ہے, کسی انسان کو ہوا خارج ہوئی لیکن پتہ نہیں چلا کون ہے, پتہ نہیں چلا کون ہے, اور مجلس میں ایک بدبو پھیل گئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا کون شخص ہے یہ, فوراً کھڑے ہو کر کے وضو کر کے آؤ جس کا وضو ٹوٹا ہے. تو جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کا حضرت جب وہ آدمی اگر وہ کھڑا نہیں ہوگا تو امیر المومنین کے حکم کے خلاف ورزی ہوا اور وہ بیچارہ مجرم بنے گا, اگر وہ کھڑا ہو جائے گا تو اس کی بے عزتی ہو جائے گی, تو بے عزتی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اگر وہ بیٹھا رہے گا تو امیر المومنین کا حکم پورا نہیں ہو رہا ہے, اور امیر المومنین کے حکم کے خلاف ورزی کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن میں ہے اے ایمان والو اللہ کی بات, اللہ کے نبی کی بات, اور اولی الامر کی اطاعت کرنا, تو اولی الامر کی اطاعت نہیں کر رہا ہے. اس لیے میری درخواست یہ ہے آپ سب کو حکم دے دیں سارے وضو کر کے آؤ, ہم سب جائیں گے وضو کرنے کے لیے, اس پر پردہ رہے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا جریر یہ ذہن تمہارے پاس کیسے پیدا ہو گیا؟ تو جریر بن عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا جریر میں سے بیعت کرو, ہر انسان کے ساتھ خیر خائی کرو گے, وہی خیر خائی میں چاہتا ہوں, یہ بیچارہ کوئی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. عمر بن خطاب کہتے ہیں سب سے پہلے میں وضو کرنے جاؤں گا, میرے پیچھے پیچھے باقی سب لوگ آؤں. جا کے سارے لوگ وضو کر کے واپس آئے, اس کے بعد میٹنگ ہوئی, کچھ نہیں پتا چلا کس بیچارے کی یہ غلطی ہوئی تھی. خیر خائی کا انداز جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں یہ دو تین دن ہیں, ایک ان دو تین دنوں میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں, یا اللہ ہم رمضان گزار رہے ہیں اس رمضان میں ہم سے جتنی کوتاہیاں ہوئی ہوگی وہ معاف فرما دیجئے, اور ہم رمضان کے بعد ایک نئی زندگی سٹارٹ کریں گے, جیسے رمضان میں نمازوں کی پابندی, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا فکر, ٹی وی نہیں دیکھتے تھے, چینل نہیں دیکھتے تھے, لڑکیوں کے ساتھ فون پر باتیں نہیں کرتے تھے, غلط چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے, ڈرگ سے شراب سے دور رہے ہیں, اسی طرح سے رمضان کے بعد کی زندگی گزاریں گے. رمضان ٹھیک طرح سے گزارنے پر عید آتی ہے, رمضان جیسی زندگی گزارنے پر بھی موت آتی ہے تو عید جیسی موت آتی ہے. کہتے ہیں اگر تم زندگی گزارو گے ایسے جیسے رمضان ہوتا ہے تو تمہاری موت آئے گی ایسے جیسے عید آتی ہے, خوشیوں کے ساتھ استقبال کے ساتھ آتی ہے. اللہ کے لشام ان باتوں کو مفید سے مفید کر بنائے. رمضان کے ختم پر جو احکام ہوا کرتے ہیں وہ احکام بار بار بیان کیے جاتے ہیں, ان احکام کو انشاءاللہ عید کے موقع پر بھی بیان کریں گے, لیکن جب باتیں اس وقت ذہن میں رکھ لیجئے. نمبر ایک, اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائیں, پیسہ جو ہے وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے, ضرورت کے لیے جتنا چاہیں خرید سکتے ہیں کھانے کے کپڑے کے, لیکن فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں. فضول خرچی سے مراد جس کی ضرورت نہیں وہ چیزیں ہم خریدیں, اور جو چیز خریدنا ہی ناجائز ہو وہ چیز خرید کر آنا ہو تو جرم ہے, اس سے بڑا جرم ہے. اسی طرح سے اپنے بچوں کا ذہن بنائیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ عید کے دن پیسہ ان کو دیتے رہیں گے اور وہ پٹاخے اڑاتے رہیں گے. پٹاخے اڑانا سنگین جرم ہے, یہ مال ضائع کرنا ہے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں مال دیا تھا اس کو تم نے ضائع کیوں کیا. یہ اسراف میں داخل ہے, یہ شیطانی کام میں داخل ہے, اور یہ غیر مسلموں کی نقالی ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ دیوالی میں پٹاخے چھوڑتے ہیں اور ہم مسلمان جو ہیں وہ عید کے اندر پٹاخے چھوڑیں گے. ہر جن نے اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے بیٹا تم خوشی مناؤ ضرور, کھاؤ پیو, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر یہ پٹاخے چھوڑنا اور وہ پٹاخے خرید کر کے چلانا چاہیے ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان 100 روپے کا ہاتھ میں لے کر اس کو تیلی لگا دیتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے. تو یہ صرف آواز آتی ہے, بس آواز کے لیے انسان اس طرح سے پیدا. تو آج بڑی المناک صورتحال یہ ہے کہ بعض دفعہ تو یہاں کا لاکھوں روپیہ صرف ان پٹاخوں پر ضائع ہو جاتا ہے, اور ابھی چند سال پہلے تو پٹاخوں کے اندر جو کاغذ لگا ہوا تھا وہ قرآن کریم کی اوراق میں, اور یہاں سری نگر میں وہ جلائے گئے. یعنی وہ پٹاخے بنانے والے، کہتا ہے ان پٹاخے ان سے جلوائیں گے ہم، قرآن بینی کا استعمال کریں گے، اور وہ کمپنی میں بات نہیں معلوم ہوتی وہ کہاں کی کمپنی تھی جن کمپنی والوں نے وہ پٹاخے بنائے تھے اور قرآن کریم کے اوراق میں لپیٹے گئے تھے اور وہ اوراق یہاں جلے ہوئے پائے گئے، وہ موجود ہی ہمارے دوست کے پاس ہے جو پٹاخے کے اندر جلا تھا۔ تو اپنے بچوں کو ان پٹاخوں سے دور رکھیں۔ وہ دکاندار بھائی جو یہ پٹاخے بیچتے ہیں، اچھی طرح سے سن لیں، اپنے دو پیسے کے نفع کے لیے وہ حرام چیز نہ بیچیں، مسلمانوں کا پیسہ برباد نہ کرائیں، اور اس طرح سے قرآن کریم کے اوراق کو نہ جلوائیں، اور خود ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں گے۔ اسی طرح سے عید کے دن بعض لوگ گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، اس میں پارکوں میں جا کر کے غلط فوٹوگرافیاں کرتے ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ فوج لباس پہن کر کے پھرتی ہیں۔ ہر جس مسلمان معاشرے میں یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم تو پاک دامنی والے، عفت والے، حیا والے دین کے علم بردار ہیں، ہماری سوسائٹی میں یہ چیز نہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بعض نوجوان لڑکے اور لڑکیاں طرح طرح کے گناہوں میں اور بدکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کریں، ان تمام گناہوں سے جو گناہ عیدوں کے موقع پر ہوا کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ جل شانہ ان باتوں کو ہمارے لیے مفید سے مفید تر بنائیں اور تمام گناہوں سے بچنا نصیب فرمائیں، اور یہ رمضان کے ایام گزر گئے ان کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ہوں گی وہ کوتاہیاں معاف ہو جائیں، اور جو دو تین دن ہیں ان دو تین دنوں میں اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، برباد ہو جائے وہ انسان جس انسان نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے باوجود اپنے گناہ معاف نہ کرا سکا۔ اس کے تب یہ کہ لازمان رمضان میں گناہ معاف ہو سکتے ہیں، جب غیر معاف ہوتے ہیں، لیکن معاف ہونے کے بعد پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگلی زندگی ہم کیسے گزاریں گے۔ اگر ہم نے پھر ویسی زندگی گزارنی شروع کی جیسے پہلے، تو گویا دوائی کھائی، ہسپتال میں ٹھیک ہو گئے، واپس آ کر پھر اسی ڈرگ میں پھنس گئے۔ انشاءاللہ ارادہ کر کے اٹھیں گے، یہ طے کر کے نکلیں گے کہ اللہ کے گھر میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، آج کے بعد ہم نئی زندگی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ جوان اپنی نئی جوانی سٹارٹ کریں، تاجر اپنی نئی تجارت سٹارٹ کریں، جس شادی کے اندر جو کمیاں جو کوتاہیاں ہوں وہ کوتاہیاں دور کرنے کا عہد کر کے اٹھیں گے، اور جب بندہ عہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ اللہ اپنی مدد شامل حال فرمائے۔
یا اللہ جمعہ کا وقت ہے، یا اللہ جمعہ کی نماز کے لیے مسلمان جمع ہیں، یا اللہ چاروں طرف سے فرشتے اپنے رجسٹر دے کر کھڑے ہیں، یا اللہ جیسے کہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک میں فرمایا، اور حدیث کی سب سے بڑی کتاب میں وہ حدیث موجود ہے کہ جب مسلمان نماز کو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے دروازوں پر کھڑے ہو کر ان کے نام لکھتے ہیں، اور پہلے لکھنے والے آنے والے کا نام، پھر دوسرے آنے والے کا نام، اور جب وہ جب خطاب شروع ہوتا ہے تو پھر فرشتے خطہ بند کر دیتے ہیں اور وہ خطاب سننے لگتے ہیں، کیا بیان کیا جا رہا ہے اور کیا سنایا جا رہا ہے۔ یا اللہ یقین وہ فرشتے چاروں طرف سے اس وقت کھڑے ہیں، وہ حساب بنا رہے ہوں گے، ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کے یا اللہ ہم آپ کے گھر میں سچے دل سے پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے مگر دیکھے بغیر ہم آپ کو مانتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے، ہم نے اپنے نبی پر ایمان لایا، ہمارا نبی رحمت للعالمین، وہ خاتم النبیین، وہ سید المرسلین، وہ رحمت للعالمین، وہ شفیع المرسلین، ہمارا ایمان ہے ساری کائنات کے لیے وہی نبی رحمت ہیں، ہمارا ایمان ہے وہی آخری نبی ہیں۔ یا اللہ ہم اسی انہیں کے دین پر قائم رہیں گے، ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے مگر دیکھنے کے بعد جتنا یقین کریں گے اتنا ہی یقین اس وقت بھی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ سچا نبی کا۔ یا اللہ جیسے ابھی آج کی رات ہم نے دیکھی نہیں مگر اس رات کے آنے کا یقین ہے، اسی طرح سے آپ کے نبی کو ہم نے دیکھا نہیں مگر ان کے ہونے کا پورا یقین ہے، یقیناً وہ نبی تھے، یقیناً نبی ہیں، ان کا ہم پر ہمارا ایمان ہے۔ یا اللہ ہم نے اپنی روح نہیں دیکھی مگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اندر روح ہے، ہم نے اپنی عقل نہیں دیکھی مگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اندر عقل ہے، یا اللہ ہم نے اپنی میموری نہیں دیکھی مگر یقین ہے کہ ہمارے اندر میموری ہے، ہم نے اپنے وٹامن نہیں دیکھے مگر یقین ہے کہ ہمارے اندر قسم قسم کے وٹامن ہیں۔ جب ان بدن کی نظر نہ آنے والی چیزوں کو ہم مانتے ہیں تو اس سے زیادہ ہم مانتے ہیں کہ آپ بھی سچے ہیں اور آپ کے نبی بھی سچا ہے، آپ پر بھی ہمارا ایمان ہے اور آپ کے نبی پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یا اللہ ہمارے نبی نے تو اعلان کیا میں ایمان لاتا ہوں اللہ کی ذات پر، اور ہمارے نبی نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اپنے اوپر کہ میں محمد رسول اللہ۔ جب ہمارے نبی نے اپنی ذات پر ایمان لایا ہم بھی ایمان لاتے ہیں آپ پر اور آپ کے نبی پر۔ یا اللہ آپ نے تو اپنے کلام پاک میں فرمایا میں گواہ گواہی دیتا ہوں میرا نبی محمد رسول اللہ سچا نبی ہے. جب آپ ان کے متعلق گواہی دیں گے تو ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا نبی سچا رسول تھا. یا اکرم الاکرمین, اس ایمان کے عہد کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے, آئندہ ہم اچھی زندگی گزاریں گے. اب تو جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی اس کی معافی چاہتے ہیں, یا اللہ معاف کر دیجیے گا, یا اللہ معاف فرما دیجیے. یقیناً ہم سے غلطیاں ہوئی, تسلیم کرتے ہیں. دیکھیے جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے اپنی غلطی مانتا ہے تو باپ کو رحم آ ہی جاتا ہے, کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو آخر میں رحم آ ہی جاتا ہے. شاگرد جب استاد کے سامنے غلطی مانتا ہے اس کو رحم آ ہی جاتا ہے. ہم بھی آپ کے سامنے تسلیم کرتے ہیں, ہم نے غلطیاں کی ہیں, کوئی شک نہیں, زبان سے بھی, ہاتھوں سے بھی, آنکھوں سے بھی غلط چیزیں کی ہیں جن سے آپ ناراض بھی ہوں گے, لیکن آپ نے پردہ بھی رکھا. کبھی کبھی غلطیاں کرتے تھے, گناہ کرتے تھے, خیال بھی نہیں آتا تھا کہ آپ ناراض ہو رہے ہوں گے. کبھی خیال آتا تھا لیکن پھر نفس کے غلبے میں اور کبھی سوسائٹی کے دباؤ میں آ کر کے وہ کر جاتے تھے. ہم ایک غلطی کی آپ سے معافی چاہتے ہیں, ایک گناہ کی معافی چاہتے ہیں, سب معاف فرما دیجیے. چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ بھی معاف کر دیجیے. اور آئندہ کہ اللہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, برباد ہو جائے وہ انسان جس نے رمضان کو آیا اور پھر اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا. اللہ دیکھیے رمضان ہے, جمعہ آخری جمعہ ہے, ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. اگر ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو ہم آپ کے نبی کی بدعا کا شکار ہو جائیں. اور وہ نبی کی بدعا نہیں, وہ تو جبرائیل کی بدعا تھی اور آپ کے نبی نے اس پر آمین فرمائی تھی. اس لیے رمضان میں ہم کو معاف کر دیجیے, اللہ معاف کر دیجیے. ورنہ ہمارے حضرت نے کہیں جبرائیل کی بدعا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین نہ ہو جائے. یا اللہ ہم معاف کر معافی چاہتے ہیں. یا اللہ ہمارے کندھوں کو ہلکا کر دیجیے, ہمارے دلوں کو دھل دیجیے, ہم کو صاف کر دیجیے. اللہ گناہوں کو معاف کر دیجیے. یا اللہ اور آئندہ ہم صحیح زندگی گزاریں گے, اپنے والدین کا احترام کریں گے, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے, اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کریں گے, اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اپنے پڑوسوں کو نہیں ستائیں گے, کمانے میں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے, اپنی جوانی کو غلط کاموں سے بچائیں گے. یا اللہ ڈرگ سے طرح طرح کی گندی بری حرکتوں سے, یا اللہ ویڈیو فلمیں دیکھنے سے, راتوں کو نیٹ پر پھرنے سے اور نیٹ کی گندی چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یا اللہ اپنے ہاتھوں سے نگاہ کرنے سے توبہ کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یا اللہ ایک ایک گناہ جو سے ہم سے ہوتا ہے ان تمام گناہوں سے معافی چاہتے ہیں. یا اللہ اگر ہم دفتروں میں ملازمتوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں, آئندہ انشاءاللہ ارادہ کریں گے پوری ڈیوٹی دیں گے اور رشوت نہیں دیں گے اور آپ کے بندوں کے ساتھ خیرکاری کا سلوک کریں گے. یا اکرم الاکرمین, آپ جس سے خوش ہو جائیں, آپ کے نبی جس سے خوش ہو جائیں, ویسی زندگی ہمیں نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین, یا رب العالمین, پوری دنیا میں اسلام کو بچانے کی سازشیں کس کس طرح سے ہیں, یہ اللہ سازشوں کو سمجھنا بھی ہمارے بس سے باہر ہے. ان سازشوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ مسلمان ملکوں کے سربراہ دشمنان اسلام کے ایجنڈے ہیں, وہ تو انہی کے ایجنڈے کو آگے چلا رہے ہیں. یا اکرم الاکرمین, جن کو مقابلہ کرنا تھا کہ اللہ دشمنان اسلام یہود و نصارہ مشرکین اور اسلام کا مٹانے والا مٹانے والے طاقتوں کے مقابلے میں سینہ صفر ہو کر جن کو کھڑا ہونا تھا, وہ تو انہی کے پروردہ ہیں, یہ تو انہی کے ایجنڈے کو آگے چلا رہے ہیں. ہم کس سے فریاد کریں گے؟ اب آپ ہی آج کے زمانے کے ان تمام سازشوں کو فیل کر دیجیے, اس کام کو مٹانے پر تلی ہوئی ہیں. یا اللہ آج کے زمانے کے فرعون نمرود کو, یا اللہ یا تو ان کو ہدایت نصیب فرما, مگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے, تو جیسے تو نے اس زمانے کے فرعون نمرود کی گردنوں کو مروڑ دیا, ایسے ان کو بھی مروڑ دوں کہ شر سے اسلام کو امت مسلمہ کو محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ ان کے شر سے امت مسلمہ اور اسلام کو محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ مسلمانوں کی گردنوں پر جو حکمران سوار ہیں, یا اللہ وہ مسلمان ہیں, یا اللہ ان کو صحیح اسلام کی غیرت اور حمیت عطا فرما, اور ان کے مقدر میں اسلام کی غیرت اور حمیت نہیں ہے. یا اللہ ان کو ہمارے گردنوں سے اتار کر کے ہمیں صالح حکمران نصیب فرما. پوری امت مسلمہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں. یا اکرم الاکرمین و یا رب العالمین, ہم اتنی ہمت تو نہیں کر سکتے, بس درخواست کرتے ہیں ساری امت کے سارے مسئلے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یا اللہ ساری امت کی طرف سے نمائندہ بن کر, یا اللہ ساری امت کے سارے مسئلے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یا اللہ خود ہی مسئلوں کو دیکھ لیجیے, خود ہی مسئلوں کو حل کر دیجیے. یا اکرم الاکرمین و یا رب العالمین, دیکھیے امت مسلمہ کے گھروں سے جب دین نکلتا ہے تو آپ کے نبی کے قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہوگی, وہ تڑپتے ہوں گے ان کو کیا ہو گیا, یہ یہود و نصارہ کے طرز عمل کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں, یہ ان کے دائرے سے مسائل کو گلے سے لگا رہے ہیں اور میرے پاکیزہ طرز حیات کو دھکے دے رہے ہیں, ان کو کتنی دروہ مبارک تکلیف ہوتی ہوگی. ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, یا اللہ بے نکاحوں کے نکاح آسان فرما, بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما, یا اللہ جن کا اولاد نرینہ کی طلب ہے یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما, یا اللہ جن کے کاروبار تباہی کا شکار ہے یا ان کے کاروبار کو کھڑا کر دے, یا اللہ والدین اولاد اولاد کے شفیع بن جائیں, یا اللہ جن کے اولاد اپنے والدین کے نافرمان ہیں ان والدین کا اپنے اولادوں کا اپنے والدین کا فرما بردار بنا, جن کے گھروں میں جوان بچے اور بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں یا اللہ ان کے رشتے آسان سے آسان تر, بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ تر فرما دیجیے. یا اللہ تمام رسموں سے بچنا نصیب فرما, یا اللہ جن کی جو تمنائیں ہیں وہ تمنائیں پوری فرما, جن کی جو حاجتیں ہیں وہ حاجتیں پوری فرما, جن کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما. اخیر میں درخواست ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اور ساری امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی ہیں, یا اللہ ہمارا حق بالکل نہیں ہے پر درخواست کرتے ہیں وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما دیجیے. آپ کو کیا بھیڑے گا, آپ کو کون پوچھے گا, آپ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے, آپ جب کہیں گے کون تو ہو جائے گا جو آپ چاہیں گے. آپ ایسا فرما دیجیے کہ میں نے اپنے بندوں کو یا اللہ ان کے معافی پر معاف کر دیا, اور میرے نبی نے جتنے دعائیں مانگی وہ سب ان کے حق میں قبول کر دی, اس کے نتیجے میں ہمارا ایمان پختہ ہوگا, ہمیں ہدایت ملے گی, ہم اچھے انسان بنیں گے, ہم ایسے بنیں گے جس سے آپ کے نبی بھی ہم سے خوش ہو جائیں, ہم ایسے بنیں گے جس سے ہم آج کے انسان آج کے اسلام کے نمائندے بن جائیں. یا اللہ عالموں کو صحیح عالم بننا نصیب بنا, حکمران کو صحیح حکمران بننا, افسروں کو صحیح افسر, تاجروں کو صحیح تاجر, جوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت ادا فرما. یا اللہ اس کشمیر میں جن بزرگوں کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے ان تمام کا ہماری طرف سے بھی انتہا جزا خیر عطا فرما. ہم سب کی طرف سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر, ان کی روح مبارک پر, ان کی جسم مبارک پر, ان کی ذات اقدس پر ستاروں سے زیادہ درود, درختوں کے پتوں سے زیادہ درود, سمندر کے قطروں سے زیادہ درود, بارش کے قطروں سے زیادہ درود, صحراؤں کے ذرات سے زیادہ درود, جتنے آج تک پڑھیں گے اس سے بھی زیادہ درود و سلام, جتنی آپ کی قدرت ہے اس سے بھی زیادہ درود و سلام, ان کے ذات اقدس و نازل فرما. تمام صحابہ تابعین تبع تابعین فقہا محدثین ائمہ کرام مجتہدین نظام اولیاء نظام اور جن بزرگوں کے ذریعے سے اس کشمیر کے کوفستان میں تیرا دین پہنچا اور یہاں اسلام کی بہار آ گئی, یہاں چاروں طرف سے دین آ گیا یا اللہ, اور یہاں مسلمان ہی مسلمان ہو گئے, ان تمام کا ہمارے طرف سے بھی انتہا جزا خیر عطا فرما. یا اکرم الاکرمین جزا خیر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ. سب کا فطر کے متعلق طے ہوا ہے کم سے کم 32 روپے, اور اگر کوئی اس سے زیادہ دینا چاہے 35 روپے 40 روپے تو
بہت اچھا ہے. اپنی طرف سے گھر والوں کی طرف سے سب کا فطر ادا کرنا چاہیے.